انشاءاللہ بھی آپ کا ہم لوگ میں آپ کی اٹینڈنس لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ کرن مہا ازر سادیہ صلاح الدین یاسمین بانو رضوانہ قمر فریدہ خان فوزی عزیز رئیس مصور عالیہ قریشی فاطمہ محمدی نگت عالیہ اختر نشاد کوسر نائلہ کیانی نازیہ خانم فراناز ثنا افرین فرزانہ سلوت شاہینہ سریا سبا فاطمہ مقام عشا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناسان نصرت بیگم مریم دلال سنیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان عبیرہ شراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ مایا شگفتہ شہداب صبا امبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ خمیرہ بدر تسلیم فاطمہ سیدہ سادیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہرہ کا آج تسان نازمہ پروین رانی شاہین ماہج بن خان بین شجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ المسعود. جی ایک اور چیز پہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی گرامر کے ہی لحاظ سے. گرامر میں نا آپ لوگ جو آپ بولا تھا کہ لازم پوچھیں اس کو دیکھیں جب تک آپ سیریس نہیں بنیں گے یہ گرامر پر آپ کو بڑی مشکل لگے گی, حالانکہ یہ ذرا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے صرف آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمارے پاس آپ کو کلاس میں بھی میں سینڈ کرتی ہوتی ہوں, ویسے بھی آپ کو جو ہے واٹس ایپ گروپ پہ بھی سینڈ کیا ہوا ہے, اس کو سیو کر لیں بلکہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوشش کریں بکس مل جاتی ہے وہ لے لیں. اور بہت آسان ہے, جو آلریڈی ہم لوگ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں نا وہی چلتا ہے. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ چاہے آپ کا ٹرانسلیشن کا کوئی بھی لیسن ہوتا ہے نا لازم جو ہے نا آپ نے جی اٹس پریکٹس جی ویری گڈ. ایک اور چیز آپ میں بتاؤں, دیکھیں استاذہ جی ہمارے یہ لیکچر جو ہمارے آتے ہیں سینٹ مائک جی جی جس نمبر مجھے آپ کی ایکسرسائز ملی ہے انشاء اللہ اپنی کلاس میں کرتے ہیں. تو کوشش کریں کوئی بھی چیز ہے آپ کی چشمی ہے اس کو لازمن ایک دفعہ ریوائز کیا کرے. استاذہ جی جیسے آپ لیکچرز والا ہمارے لیے جو ہم نے لائیو کلاسز جو ہماری دی جاتی ہیں یا جو بھی تفسیر کی اس کی بہت محنت کرتی رہتی ہیں نا کلاس, جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ لازمن اس کو پہلے پریپیئر کرتی ہیں, اس کو پریپیئر کر کے پھر کلاس کو ہمارے لیتی ہوتی ہیں جو بھی آپ ان کا لیکچر ہوتا ہے. تو یہ صرف جو جس بھی مطلب ایک پوسٹ پہ ہوگا اس کے لیے اس نے مینٹلی تیار ہونا تھا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی مینٹلی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں کہ ابھی میرا مجھے آلریڈی پتا ہے میری یہ چیزیں میں نے کرنی ہے, جیسے ٹرانسلیشن کا ہو رہا ہے ابھی گرامر کی, آپ کو پتا ہے منڈے کو ہوتی ہے, ٹیوزڈے کو آپ کی سٹرائش کے ساتھ تجوید کی کلاس ہوتی ہے, وہ آلریڈی آپ کو ٹپس پہ وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے, آپ نے نوٹس ریڈی رکھیں کہ وہ جب پوچھے تو یہ نا اس وقت آپ کھول رہے ہیں تو وہ میری بک کہاں پڑی ہے تو میں نے کیا کرنا, نہیں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ اس کو پتا ہے کہ آج میری اس کی کلاس ہونی ہے اس سے پہلے میں نے اس کو ریوائز کرنا. یہ آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, یہ چیزیں اگر آپ آن ٹائم کریں گے یقین کبھی بھی مسئلہ نہیں, کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی کہ ابھی میں اس کو یاد نہیں کر سکتی اس کو میں یہ نہیں کر سکتی. تھوڑا سا بس ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت لانا فی اوقاتنا. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تفسیر لیسن 185 سورہ فرقان کی, ان شاء اللہ آیت نمبر 60 سے 77 ایک ہی اسٹریچ میں 1 آور 50 منٹس کی ہماری آج تفسیر ہے. اس کے بعد ہم 10 منٹس کا بریک اور ساتھ ہی ہم گرامر کے لیے بھی آپ ریڈی رہیے گا, ٹھیک ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ پاک آج ہمیں ان پلیز آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہوں جب آپ سے کہا جاتا ہے مائک کے لیے اور یہاں پہ اپنی جو کمنٹس دینے کے لیے بہت کم لوگ جو وہ پارٹیسپیٹ کر اپنی فیلنگس جو ہے بتانی ہوتی ہیں, اس کے لیے لازمن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چاہے وہ ریپلے میں ہے یا اس میں ہے. آپ اس لیے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا کہ آپ لوگ اپنی فیلنگ شیئر کریں اور سارا کچھ کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو لازمن آپ نے یہ کرنا. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 185 آیت نمبر 60 سے 77 سورة الفرقان. لیسن نمبر 185 آیت نمبر 60-77 سورة الفرقان. سورة کا یہ آخری سبق ہے. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو لِلرَّحْمَانِ رحمان کو قَالُوا وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَانُ اور کیا ہے رحمان اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور اس چیز نے زیادہ کر دیا ان کو بھاگنے میں تبارک الذی جعل بہت ہی بابرکت ہے وہ جس نے بنائے فِسَّمَائِ بُرُوجًا آسمان میں برج وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور بنایا اس میں سورج وَقَمَرَا اور چاند منیرہ روشن وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جعل اللیل والنہار بنائے رات اور دن خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لمن اراد ان یذکر اس کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت کا او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر گزاری کا وعباد الرحمانی اور بندے رحمان کے الذین یمشون وہ ہیں جو چلتے ہیں علی الارض ہونا زمین پر آہستگی سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ قَالُوا سَلَامًا وہ کہتے ہیں سلام وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے سجدوں و قیاما سجدے اور قیام کر کے والذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب دور رکھ ہم سے جہنم کا عذاب ان عذابہ کان غراما بے شک اس کا عذاب بہت تکلیف والی چیز ہے انہا ساءت مستقر بے شک وہ بری ہے ٹھہرنے کی جگہ وَمُقَامَا اور قیام کی یعنی کھڑے ہونے کی وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا اور وہ لوگ جبکہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا نہیں وہ اسراف کرتے,
نہیں وہ اسراف کرتے,
ولم یقترو اور نہ تنگی کرتے ہیں, وکان بین ذلک قواما اور ہوتا ہے اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ, والذین لا یدعون اور وہ لوگ نہیں پکارتے, مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو, ولا یقتلون النفس التی اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو وہ جو حرم اللہ الا بالحق حرام کر دی اللہ نے مگر ساتھ حق کے, ولا یزنون اور نہیں وہ زنا کرتے, ومن یفعل ذلک اور جو کوئی کرے گا یہ کام, یلقا اثاما مبتلا ہوگا گناہ میں, یضاعف لہ العذاب دکھنا ہوگا اس کے لیے عذاب, یوم القیامتی قیامت کے دن, ویخلد فیہ مہانا اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے عمل صالح, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پس یہی لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور عمل صالح, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف حقیقی رجوع, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اور وہ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ گزرتے ہیں فضول چیزوں کے پاس سے تو گزرتے ہیں عزت کے ساتھ, یعنی وہاں شامل نہیں ہوتے چلے جاتے وہاں سے, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ کے جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات کا, لم یخروا علیہا نہیں گر پڑتے اس پر, سمن و عمیانا بہرے اور اندھے بن کر, والذین یقولون اور وہ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا عطا فرما ہمارے لیے ہماری بیویوں سے, وذریاتنا اور ہماری اولاد, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور بنا ہم کو، للمتقین پرہیزگاروں کا، امام اولئک یجزون الغرفۃ، یہی لوگ ہیں کہ بدلے میں دیے جائیں گے اونچے اونچے محل، بیما صبرو بسبب اس کے جو صبر کیا انہوں نے، یلقون فیہا تحیتا وسلاما، اور ان سے ملاقات کی جائے گی اس میں دعا اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، حسنت مستقر و مقاما، بہت عمدہ ہے ٹھہرنے کی جگہ اور مقام، قل ما یعبؤ بکم ربی، کہہ دیجئے کچھ پرواہ نہیں کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہیں تم پکارتے اس کو، فقد کذبتم، بس بے شک جھٹلایا تم نے، فسوف یکون لزاما، سوان قریب ہوگی سزا لازم. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
تفسیر آیت نمبر 60 سے پیچھے والی آیات کے ساتھ ہی تھوڑا سا ان کا رب جڑے گا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو تو وہ پوچھتے ہیں کہ رحمان کون ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے بارے میں تم ہمیں حکم دے دو کہ سجدہ کرو. وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور یہ بات ان کو زیادہ کر دیتی ہے نفرت میں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ مکہ والے شرک کے اندر لت پت تھے. اللہ کے لفظ سے تو آگاہ تھے ہی لیکن رحمان کا لفظ ان میں مانوس نہیں تھا. سیرت کے بہت سارے واقعات کو جب جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی مواقع پر انہوں نے لفظ رحمان کہنے پر بے جا قسم کا اعتراض کیا. کہا کیا کرتے تھے کہ ہمیں تو ایک سے زیادہ خداؤں کو پکارنے سے روکتے ہو اور خود تم اللہ کے ساتھ ساتھ اب کسی رحمان کو بھی پوچھنے لگے. حالانکہ لفظ رحمان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں ان کو کوئی برائی دکھے. لیکن ان کی یہ حیرت اور اتنا غصہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا سے کبھی یہ سنا نہیں تھا. اور یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ لوگ روایات کے اتنے پابند ہوتے ہیں، باپ دادا کے طور طریقوں کو ہی اصل دین بنا لیتے ہیں. ذرا سی چیز 19-20 کی ان کو اپنے باپ دادا کے طریقوں سے مختلف دکھے تو گھبرانے لگتے ہیں. یہی گھبراہٹ ان کی تھی کہ ہم رحمان کو سجدہ کریں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے تو بڑوں نے کبھی نہ کیا، ہماروں نے تو یہ نہ کیا اور وہ نہ کیا. اور اس طریقے سے وہ اس بات پہ چڑ میں آتے ہوئے اور زیادہ دور بھاگتے تھے. آج بھی ایسی سوچ آپ کو ہر اس انسان کی دکھے گی جو دلیل کے مقابلے پر بھی روایت کو لے آئے. یاد رکھیے کہ جو روایت کے لیے جیتے ہیں وہ پھر دین کے لیے کم ہی جیتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے افسوس حیرت کی، حالانکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک ہی ذات کے دو نام اگر ہوں تو وہ دو چیزیں کیسے ہو گئیں، اور نفرت سے بھاگے. آج بھی بہت سارے لوگوں کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سی کوئی بات ان کے باپ دادا کے طور طریقوں یا ان کی کسی رسم کے خلاف پڑے تو فوراً دل کے اندر شک آنے لگتے ہیں، اور وہ سوئے ہوئے سانپ جو وسوسوں کی صورت میں اندر کئی دبے ہوتے ہیں وہ باہر آنے لگتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا بڑھایا کہ اور زیادہ بھاگنے لگے. لفظ نفورہ جو ہے یہ نفرہ سے ہوتا ہے، نفرہ نفرت بھی اسی سے لفظ ہے. بھاگنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جس سے نفرت ہوتی ہے انسان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اور اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حدیبیہ کے سفر میں بھی معاہدے پر سائن کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا لکھنے کے، تو مشرکین نے اس پہ بھی کہا ہم نہیں جانتے یہ رحمان اور رحیم کون ہوتا ہے، لہذا پھر بسمی کا اللہم لکھو. اللہ کے نبی نے کوئی گلا نہیں کیا. ہم تو اتنی سی باتوں پہ جھگڑ کے آتے کہ استغفر اللہ تم بے عزتی کر رہے ہو اور ایسا کرے. نہیں، جھگڑوں سے ختم کرو بات کو، مت جو اختلافات میں مت چھوٹی چھوٹی باتوں کو عزت کا اور انا کا مسئلہ بنا کر جٹلاؤ. آپ نے بسمی کا اللہم لکھ دیا. نہ مانے لوگ اس کو رحمان، وہ ہے تو ہے ہی. اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی عمل میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتاتے ہیں کہ تم رحمان کا انکار کرتے ہو، اور تمہیں بتائیں کہ رحمان کی رحمت کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے، کہاں کہاں اس اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بڑی خیر و برکت والی ہے وہ ذات، بڑا بابرکت ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں برج اور بنایا اس میں آفتاب یعنی سورج چراغ بنا کر اور چاند کو بنایا چمکتا ہوا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. کس کے لیے؟ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ادھر جو بتائی گئی، پہلے آسمان میں برجوں کی بات ہوئی، پیچھے ہم بات کر چکے اس پہ کہ بروج برج کی جمع ہے، اس سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے. آج بھی جو لوگ ہوروسکوپ کو مانتے ہیں وہ 12 بڑے ستاروں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہاں اشارہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑے ستارے بنا دیے، یہ اس لیے نہیں بنائے تھے کہ تم اس سے اپنے رشتے اور اپنے پیر ڈھونڈتے پھیرو اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا، بلکہ یہ 7 منزلیں ہیں. اللہ نے ان کو مختلف طرح سے بنایا، کہیں سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، حوت ہے. کیوں ہے؟ تاکہ تم ان کے ذریعے سے کائنات کی چیزوں کو دیکھو. ان کی سب کی منزلیں ہیں، جیسے زہرہ، تارت، قمر، شمس، مشتری، زحل، یہ سارے نام سنے ہوئے لوگوں کے نام تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے. ہم نے ان رات دنوں کا نظام بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان ان پہ غور نہ کرے اور اللہ کو نہ پہچانے، سورج چاند سے فائدہ تو اٹھائے لیکن سورج چاند کے بنانے کا مقصد نہ سمجھ جائے یا اس رب کے آگے نہ جھکے. پھر یہاں دیکھیے کہ خلفتن کا لفظ آیا ہے لیل النہار کے ساتھ. خلفہ کا لفظ خلفہ سے ہے، خا لام فا، کسی کے پیچھے آنا. خلفہ کہتے ہیں ان پتوں کو جو خزاں کے بعد نئے موسم میں آتے ہیں، سبز رنگ کے جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، بالکل فریش لیوز جو ہوتے ہیں. یہاں خلفہ کے لفظ سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے. ایک ایک دن تمہاری زندگی سے گھٹ کر تمہاری موت کے قریب تمہیں کرتا جا رہا ہے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی تو کیا اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرق رکھے ہیں لوگوں کے مزاجوں میں، طبیعتوں میں، تو کیا وہ سب ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ کائنات تو بالکل ایک ایسے سلسلے میں بندھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ غور کرے، تدبر کرے. یہ ذکر اور شکورا دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے نصیحت حاصل کرنا اور دوسرا ہے شکر کرنا. اس کے بارے میں ایک قول ہے ابن عربی کا، وہ شخص بڑے خسارے میں ہے جس کی عمر 60 سال کی ہوئی، غور کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ اپنا حساب بھی لے کے دیکھیں. کہا وہ شخص جس کی عمر 60 سال کی ہو، اس میں سے آدھا وقت یعنی 30 سال سونے میں گزر گئے، ہے ہمارا حال. چھٹا حصہ یعنی 10 سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا، یعنی 10 سال دن کا آرام، 30 سال راتوں کا آرام، تو 60 میں سے صرف 20 سال کام کے ہیں. اور اس میں بھی انسان کیا کام کرتا ہے، کبھی غور کر کے دیکھیں. اللہ اکبر، زندگی جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، ویکینڈز ویک ڈیز میں اور ویک ڈیز ویکینڈز میں بدلتے ہی جا رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شعور کی دعوت دی کہ غور کرو. پھر آگے سے اب سورت کے آخر تک کچھ بندوں کا تذکرہ ہے جن کو عباد الرحمن کہا گیا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے تو وہی بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو. دیکھیے عباد الرحمن کا تذکرہ کس چیز سے ہوا، ان کی کس صفت کو سامنے رکھا. ہم سورۃ المومنون کے آغاز میں قدف لہ المومنون سے لے کر تقریباً 10 آیات میں مومن کا ایک کردار دیکھ چکے. وہ تھا مومن کے اندر کا حال کہ کہاں خشوع ہے، کہاں عبادت ہے، اللہ سے محبت ہے، دل کے اندر گناہوں سے نفرت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی درجے پہ مومن کیسا ہوتا ہے جو سورۃ مومنون کے آغاز میں آ گیا. لیکن اب یہاں جو مومن ہے نا، یہ ایک میچور مومن ہے. وہاں تھا الذی، الذین، الذین، یہاں آپ دیکھیں گے فیہا کی تکرار ملے گی. یہ ہے وہ مومن جو لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے جو رویے رکھتا ہے. آغاز میں ایمان دل سے اٹھتا ہے، اس کے بعد ایک مومن اس طرح کا مومن بن جاتا ہے کہ چلتے پھرتے اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے، اس کے سارے حالات سے اس کا ایمان جھلکتا ہے. وہ ایک میچور انسان ہوتا ہے، وہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چل رہا، وہ ڈھاواں ڈھول نہیں چلتا، اس کی سوچ میں ڈاواں ڈولی نہیں ہوتی کروں کہ نہ کروں. آپ دیکھیں سب سے پہلے چال کی بات ہے، یمشون علی الارض ہونن. ہون کا لفظ یہاں کیا ہے؟ یہ کون سے بندے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیں. یہ پیدائش کے اعتبار سے ہی نہیں، یہ شعور کے اعتبار سے رحمان کے بندے ہیں. ویسے تو ہر بندہ ہی رحمان کا بندہ ہے، لیکن یہ وہ بندے ہیں جن کے کردار کو دیکھ کر رحمان کو پہچانو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. احادیث میں ایسے لوگوں کی بہت تعریف کی گئی. ایک بڑی معروف تفسیر عربی کی روح البیان، اس میں وہ لکھتے ہیں عباد الرحمن کے بارے میں، کہتے ہیں کہ عبادت ان کا زیور ہے، تقوی ان کا زادے راہ ہے. ایک ایک پہ چیک لسٹ لگاتے جائیے اپنے حالات کے بارے میں. دوبارہ بولتی ہوں، عبادت ان کا زیور ہے، تقوی ان کا زادے راہ ہے، ہدایت ان کی سواری ہے، اللہ کی محبت ان کی لذت ہے، قناعت ان کا مال ہے، قرآن ان کی بات ہے، ذکر ان کی زینت ہے، اللہ کی اطاعت ان کی مٹھاس ہے، عبادت ان کا اصل کام ہے، شیطان ان کا دشمن ہے، دن ان کے عبرت والے ہیں، راتیں ان کی غور و فکر والی ہیں، زندگی ان کے لیے ایک مرحلہ ہے، موت ان کی منزل ہے، قبر ان کا قلعہ ہے، جنت ان کا مسکن ہے، اور رب کی ملاقات ان کی سب سے بڑی تمنا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون عباد الرحمن میں سے ہیں. انسان سارے ہی ہوتے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے. آج کے دور میں دیکھیں، کاٹیں گے تو خون نکلے گا، کہیں گوشت، کہیں ہڈی، کہیں سکن، کہیں پلکیں، کہیں بال. لیکن کیوں اللہ کچھ بندوں کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ عباد القہار، عباد الجبار نہیں کہا، الرحمن. رحمان پہ جھگڑے کرتے ہو، تمہیں اللہ کا رحم نہیں اچھا لگتا؟ دیکھو تو صحیح، جن کو میرا رحم اچھا لگتا ہے وہ تو چلتے پھرتے لوگوں کے لیے رحمت بننے لگتے ہیں، ان کی چال با مقصد ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کا دل کیسا ہے، چلنے سے بات شروع ہوئی. کیوں کہ چلنا جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کا غماز ہے. ٹہل ٹہل کے نہیں چلتے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے. یا ہون والی جو چال ہے نا، اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں کہ یمشون علی الارض ہونا کیا ہوتی ہے. نمبر ایک، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے، بے مقصد چال نہیں ہے، ٹہل ٹہل کر نہیں چلتے، چلتے چلتے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہیں کرتے، کپڑے پھیلا پھیلا کے ادھر سے ادھر چیزیں گراتے ہوئے نہیں چلتے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلتے، کھاتے ہوئے نہیں چلتے، جانوروں کی طرح بے مقصد چال نہیں ہے، چلتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں آگے پیچھے نہیں لہرا رہے ہوتے کہ قدم تو سیدھے تھے، ساتھ ہاتھ پاؤں سے ہوا چل رہی ہے جس سے راستے کی چیزیں گرے، اندھا دھند نہیں چلتے، آدمیوں سے ٹکراتے نہیں ہیں، کرسیوں میزوں سے ٹھوکر نہیں لگتی ان کو، شوکیسوں سے جا کے نہیں لگتے، غمگین نہیں ہوتے، مریل چال نہیں چلتے، بے ہوشی والی چال نہیں ہے، چلتے ہوئوں کو روکنا نہیں چاہتے، راہ چلتے اہم باتیں نہیں پوچھتے. اب دیکھیں یمشون علی الارض ہونا، ہم کیوں نہیں بن پاتے اللہ کے بندے، ہم کیوں نہیں بن پاتے رحمان کے بندے؟ اس لیے کہ یہاں جو چال ہے وہ حلم والی چال ہے، اور حلم آتا ہے علم کے ساتھ. یاد رکھیے کہ علم والا ہی حلم والا ہوگا، اور جو حلم والا ہوگا نا، اس کی چال بڑی خوبصورت ہوگی. اس میں چال چلن بھی آتا ہے، اس میں ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں، ان میں ان کا ڈیلی سارے دن کا سکیجول بھی آتا ہے. عاجز ہوتے ہیں. اگر آپ ان آیات کو بھی سے ساتھ ملا لیں جو جہادن کبیرہ دیکھی تھی، تو انشاءاللہ میں ان آیت کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا تقابل کرنے والے ہیں. بس سوچ میں رکھیے کہ عباد الرحمن جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کرنے والے ہوتے ہیں. خواہش تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، بن کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر ایک، رحمان کے بندے بننے کے لیے علم چاہیے، اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم آ جاتا ہے الحمدللہ جب طلب ہوتی ہے، تو پھر دوسری چیز ارادے کی ہوتی ہے، ارادہ نہیں ہے اس لیے رحمان کے بندے نہیں بن پاتے، ٹارگیٹ ہی نہیں رکھا، خوش اپنے حال میں، کہتے ہیں شکر ہے پہلے سے تو اچھے ہو ہی گئے نا، دوسروں سے تو اب اچھے ہو گئے، اب ضروری ہے کہ سارا ہی اچھے ہو جائیں، ایکسٹریم پہ چلے جائیں؟ نہیں نہیں، اتنا ہی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے تو لگ رہا ہوتا ہے نا قرآن والے، پھر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، باتیں کرتے، پارٹیوں میں، سڑکوں پہ، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں دیکھ کے لگے کہ یہ قرآن والے بندے ہیں، پھر سارے ونیر ہٹنے لگتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بے تکلف دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، یا رشتہ داروں کے پاس ہوتے ہیں، یا گھر والوں میں ہوتے ہیں، پھر وہی چال، وہی ڈھال، وہی بات کا طریقہ، وہی بولنا، وہی ہنسنا، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ارادہ کر لے تو پھر اس کے بعد جو ضرورت ہوتی ہے وہ دعاؤں کی ہوتی ہے، دعائیں کریں، اللہ سے کہیں اللہ دے اپنی محبت، دے مجھے ایسا کردار۔ اللہ کے نبی کو اگر کوئی ایک بار مل لیتا تھا نا، اس کا دل چاہتا تھا آپ کو بار بار ملے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ملے تو جان بچا رہا ہوتا ہے کہ جلد و جلال تو آئی بلا ٹال تو، جلدی سے خیر سے چلے ہی جائیں، کوئی فتنہ نہ چھوڑ دیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر تو ہمارے پاس آئے، کسی کا ہاتھ آئے تو جھٹکا نہ جائے، اور کسی کا ہاتھ پکڑ لو تو چھوڑنے کو دل نہ جائے۔ فرق کس بات کا ہے؟ کوالٹیز کا فرق ہے، کردار کا فرق ہے۔ بعض دفعہ ہم محبت کا اظہار اتنے چھچورے پن سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر وہ بات ہی نہیں رکھ پاتے، بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس وہ ایک الگ چیز تھی، ہم ایک الگ چیز ہیں۔ کہا نہیں، یمشون علی الارض ہونا، دعا کریں ہم سب اپنے لیے، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنی پڑے گی، قدم قدم یہ سفر طے ہوگا، کوشش کریں گے، اچانک نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے، وقت تو لگتا ہے، ارادہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ ہر دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ کیسے عربوں کے بدو جو تھے، گوار تھے، ان کو اللہ کے نبی نے اعلی اخلاق سکھا دیے۔ کسی جگہ پاور پوائنٹ دکھایا تھا تو اس میں ایک غیر مسلم نے اللہ کے نبی کے لیے جو کمنٹ دیا تھا وہ کیا تھا کہ کامیابی تو بہت ہی لوگ حاصل کرتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کی سنگل ٹریک کی ہوتی ہیں، کوئی ایک میدان میں کامیاب ہوا۔ محمد وہ شخص تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو ملٹی ڈائریکشن میں کامیاب تھے، اور ساتھ جو انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا وہ کیا تھا کہ اتنے تھوڑے مینز کے ساتھ، اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ دنیا میں آج تک کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکا جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچ ہے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے ایسے کردار پیش کیے جو پتھر کی چٹانیں بن گئی، ہلتے ہی نہیں تھے اپنی جگہ سے، اس طرح ان کے دلوں میں ایمان ٹھکا، ان کی چال چلن کو دیکھ کر کفر جو تھا وہ لرسنے لگتا تھا، کفار راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ پڑھ کے دیکھیے تاریخ کے واقعات، بعض صحابی ایسے تھے، بعض جگہ ان کو بادشاہوں کے دربار میں بھی جانا پڑا، لوگوں نے کہا کپڑے بدل لو، اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو؟ کہا کیوں، جن کپڑوں میں دن میں کئی بار زمین و آسمان کے بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں، تو کیا ان کپڑوں میں میں دنیا کے اس بادشاہ کے سامنے نہ جاؤں؟ ایسی چال ہوتی تھی کہ لوگ ہلنے لگ جاتے تھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے تو جاہل وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامتی رہو۔ یہ کون سا خطاب ہے اور کون سا سلام ہے؟ یہ سلام اعراض اور ترک بحث و مجادلہ والا سلام ہے، بحث نہیں کرتے۔ جاہلوں کی تو عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، آگے ہم پڑھیں گے سورہ شورا میں، جس کو آج کے دور میں لوگ ہیرو سمجھتے ہیں، وہ اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو تانے دے دیے کہ آپ کو تو ہم نے پالا تھا۔ ایسے جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں، بلکہ سلام سلام، دور سے سلام رو، ہم نہیں تمہارے منہ لگتے۔ یہ کون سے جاہل ہیں اور کون سی سلامتی کی دعائیں؟ ہر طرح کی جہالت، وہ محفلیں، وہ پارٹیاں، وہ فنکشن، وہ کھانے، وہ پینے، وہ جینے مرنے کے طریقے رنگ ڈھنگ، جس میں سے جہالت کی بو آئے، جہاں تبرج الجاہلیہ ہو، جہاں حمیت الجاہلیہ ہو، جہاں حکم الجاہلیت ہو، یہ لوگ وہاں نہیں رہتے۔ کیونکہ جتنی جہالت آج انٹرٹینمنٹ اور فن کے نام پہ پھیلائی جاتی ہے، شاید ہی کسی اور چیز کی پھیلائی جا رہی ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، ان کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہاں ہوں گے۔ بعض دفعہ کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ کسی کو کہیں ایسی جگہ ملیں، کسی شادی پہ یا کہیں یا کچھ، تو مجھے یاد ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ تھی، ایسی میں نے سنا کہ شہر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور سارے لوگ جمع ہوئے، تو میں بھی دیکھنے گئی، کوئی میرے ساتھی تھے وہ جانے لگے، تو میں نے کہا میں کیوں بیٹھوں گاڑی میں، چلتی ہوں. تو جب میں وہاں گئی نا تو کچھ لوگ جو ہمیں جانتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے ناطے سے، تو آپ سامنا ہو، تو ایک تو کہ مجھے کہا آپ ادھر، آپ اس کا کیا جواب دیں گے، آپ یہاں کیسے، نہیں نہیں ہم تو ادھر ہیں، آپ کیسے. آپ سوچیے، یعنی اب امیجن کریں کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے لیے ہمارے ذہن میں کچھ اور چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد الرحمان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھیل تماشوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیں، وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. میں کہیں سن رہی تھی کہ نیوٹن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سر کے لیے اور شیمپو اور منہ کے لیے کوئی اور سوپ استعمال کروں، مجھے نہیں یاد رکھنا آتا، میں تو ایک ہی چیز سے صفائی کر لیتا ہوں. مطلب کہ میں نہیں کر سکتا یہ اپنے لیے اہتمامات، میرے پاس وقت نہیں کیونکہ میں مصروف انسان ہوں. تو اس سے آپ کو ایک عباد الرحمان ہونے والے کی مصروفیات کا پتہ چلتا ہے. پیچھے جاہد ہم بھی جہاد دن کبیرہ کی بات رکھیں، آپ اگر یہاں لکھ لینا کہ عباد الرحمان کون ہے، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کرنے والے. اس قرآن کے ذریعے دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کا فیصلہ کرنے والے، ارادہ اور کوششیں کرنے والے، کیسی چال ان کی ہونی چاہیے، یہ داعی بھی ہیں، یہ مبلغ بھی ہیں، یہ اپنے جسم پہ نافذ کر کے دکھاتے ہیں اس اسلام کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ بیکار محفلوں میں نہیں بیٹھے ہوتے. میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھ کے سنایا تھا کہ کس طرح سے ایک شخص جس کو ایک موقع پہ امریکہ کے بادشاہ کی طرف سے، امریکہ کے صدر کی طرف سے انویٹیشن بھی آیا، پارٹی ہے اور اس میں فلاں سے ملاقات فلاں سے، تو اس نے تھینک یو کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس قسم کی رسمی ملاقاتیں کروں، میں تو ایک بہت بڑے کام میں پڑا ہوں. ہم تو کام کرتا چھوڑ کے دیکھنے لگ جاتے کون گیا، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر ہے، کون کدھر ہے. تو جو لوگ با مقصد ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے. پھر یہ تو وہ چیزیں تھیں جو لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عباد الرحمان کی جو دوسروں کو نہیں دکھتی، لیکن وہ بھی دیکھ لیتا ہے جس کی نظر رات دن ہر چیز پہ ایک ہی جیسی ہے. اور وہ کیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جو لوگ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، یعنی کبھی سجدوں میں گر جاتے ہیں جب اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، جب ان کو سب سے کٹ کر ایک رب کا ہونا ہوتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور جب ان کو قیامت کے دن کا قیام نظر یاد آتا ہے، جب ان کو یاد آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ سو رہے ہیں، لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، یہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی ایک دعا بھی ہے نا کہ جب لوگ اپنی دنیا سے لذت پائیں تو اللہ تو مجھے اپنی یاد میں لذت دینا. ایسے وقت میں رب کی ناراضگی کے خوف سے ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، کبھی رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کبھی اپنا چھوٹا ہونا بیان کرتے ہیں. اور ان کی حالت تو کیا ہے کہ فرسانم بن نہاری و رحبانم فی اللیل، دن کو یہ شاہ سوار بن جاتے ہیں اور راتوں کو رب کے ڈر سے رونے والے بن جاتے ہیں. ان سے کون جیتے گا؟ یہ کافر نے مسلمانوں کے لیے کمنٹ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں فلموں اور ڈراموں کو اور من پسند چیزوں کو دیکھنے میں نہیں گزرتی، یہ رب کے سامنے رہتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ لوگوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے والے لوگ ہیں. رات کو جو خوراک لیتے ہیں وہ دن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سورۃ مزمل میں ہم ڈیٹیل سے اس موضوع کو پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کو جب دعوت کی ذمہ داریاں دی گئیں، اس سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر کئی کئی دن تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، ستو کے ساتھ روزہ کھول لیتے، لیکن جب آپ کا یہ معمول اتنا بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، کہ مزمل ہے اوڑھنے لپیٹنے والے، آپ راتوں کو جاگیں لیکن تھوڑا. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، اب آپ کو دن کو بڑے کام ہے، اب دن کو اگر کام کرنے ہیں تو راتوں کو کچھ آرام کرنا ہے، آدھی رات جو اس کا بھی کچھ کم حصہ یا زیادہ جاگ لیجئے، پوری رات نہ جاگیے. کیوں؟ کہ جو رات کو انسان کو اللہ کی محبت کی ایک غذا ملتی ہے نا، وہی دن میں رحمان کی بات کو کہلوانے کے لیے کافی ہوتی ہے. جن کی راتیں جہاں گزریں گی نا، ان کے دن ویسے ہی گزریں گے. آپ آزما لیں، منڈے کے دن اگر پچھلے سنڈے کو آپ کسی فنکشن، کسی پارٹی، دعوت سے ہو کے آئے ہو، منڈے کی کلاس میں دل نہیں لگتا، ویسے نہیں کلاس ہوتی جیسے ہونی چاہیے. یعنی وہ چیز بن ہی نہیں پاتی انسان کے اندر جو کہ ایبزارب کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے، ان کی راتیں رب سے انسٹرکشنز لینے ہوئے گزرتی ہیں. وہ رب سے استخارے کر کے، اللہ سے مشورے کر کے، باتیں کر کے پوچھتا ہے کہ بتا اللہ اب میں تیرے راستے کا یہ جہاد کیسے کروں. اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب دور فرما ہم سے عذاب جہنم. کیوں؟ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو بڑا مہلک ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو، ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے نا اس کو، بہت بڑی یہ چٹی بڑھ جاتی ہے. کسی کو جہنم کا عذاب مل گیا، یہ تو اس انسان کے لیے تباہی کی بات ہے. ان کو جہنم صرف ایک ایسی باتیں نہیں دکھتی کہ بس جیسے ہی کوئی خواب ہے یا باتیں، حقیقت میں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کا عذاب اگر کسی کو لگ گیا تو وہ تو بہت بڑے مسئلے میں چلا گیا، اس کو تو بہت تکلیف ہو جائے گی، ہمیشہ رہے گا اس کے اوپر عذاب. غراما لازمن دائمن غیر مفارقن کے معنوں میں آتا ہے، لازم ہمیشہ رہنے والا، جو کبھی نہ چپکے کبھی نہ اترے. قرض خواہ کو عربی میں غریم کہتے ہیں، کیونکہ وہ قرضہ لیے بغیر جان نہیں چھوڑتا. اسی طرح ایک اور اس کا معنی ہے ہلاکت، کہ ہلاک کر دے گا. اور سارے معنوں کو جمع کر لیں تو بات بالکل ایک ہی سمجھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر جہنم کے عذابوں سے کانپ کانپ کے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی راتیں کہاں ہیں اور ان کے دن کیسے ہیں، رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. کس بات کی؟ کہ دن میں گناہ کیے؟ نہیں، اس کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جو نیکیاں بھی کی ان کا حق نہیں ادا کیا، تیری شان والی نماز نہیں پڑھی، تیرے آگے کیسے پیش کروں گی ان کاموں کو، ان چیزوں کو، کل جب تو نے مجھے پوچھنا ہے میرے ہاتھ میں تو کچھ ہوگا بھی نہیں. ترمذی کی ایک روایت ابو امامہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیام اللیل یعنی تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت رہی، وہ اللہ تعالی سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس میں ایک پورا لیکچر ہے قیام اللیل کے بارے میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے اس میں پوائنٹس نوٹ کیے ہیں کہ کیا کوششیں کی جائیں کہ رات کو جاگنا آسان ہو جائے. ایک موقع پہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ درس ہوا تھا، تو اس میں کافی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر لیکچرز میں سے آپ اس کو سن سکیں، کہ کیا پریکٹیکل ٹپس کی جائیں کہ جس میں رات کو جاگنا آسان ہو. جس میں مثلا ایک یہی بتائی گئی تھی کہ سونے سے پہلے خوب پانی پی لیں، جب پانی پئیں گے تو کچھ گھنٹے کے بعد خود بخود ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس کے بعد پھر آپ وقت سے زیادہ سو نہیں سکتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بات اللہ ساجدن او قائمن، کہ جس نے رات بسر کی اللہ کے آگے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو وہ باقی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھے جائے گا. یہ احمد اور مسلم کی روایت ہے. کتنا آسان ہے مردوں کے لیے، ساری رات کے قیام کا اجر ہے. اس سے بھی پیارا کوئی دین ہوگا، اس سے بھی کوئی لینئٹ مارکنگ کرنے والا ہوگا، پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر اس سے بھی زیادہ کوئی غافل ہوگا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ مومنون آیت 60 میں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا خوف بندے کو سونے ہی نہیں دیتا. غفلت کی نیند تو تب آتی ہے جب بندے کو ساری طرف سے سرٹیفکیٹ مل چکے ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، اور جہنم سے کیوں نہ ڈرا جائے. اس لیے کہ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے. اس کی شدت کو محسوس کرنے والے کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے. رات کی باتیں بیان کرنے کے بعد اب کچھ دن بھر کی سرگرمیاں جو اللہ کے راستے میں جہاد بالقرآن کرنے کے لیے لازم ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتا اللہ کے راستے کا جہاد، وہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑ ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں یہ صفت نہیں جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے۔ بظاہر کیسی عادت ہے، کیا ہے جی، پرسنل بات ہے، لیکن اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ جس بندے کا خرچ، اگر صرف ہم مال ہی کو لے لیں، کیونکہ یہاں دو لفظ آئے ہیں یسرفو اور یقترو، یسرفو اسراف سے ہے، تو اسراف اور یہ دونوں کیا ہوتا ہے؟ جو روپیہ پیسہ اللہ کی اطاعت کے بغیر خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، اور دولت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرنے سے رک جانا بخل ہے۔ جو روپیہ اللہ تعالی کی اطاعت کے بغیر خرچ کیا جائے، نافرمانیوں میں خرچ کیا جائے، اسراف ہے، اور دولت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرنے سے رک جانا بخل ہے۔ اسی طرح اسراف اور یہاں یقترو کا جو لفظ ہے، اس کو فرق آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فضول خرچی ایک طرف آ گئی اسراف میں، اور یقترو کیا ہے کہ اتنے بخیل ہیں کہ جو خرچ کرنا ہو وہ بھی نہیں کرتے۔ بندے مومن اپنی ہر چیز کو بہت حساب سے خرچ کرتا ہے۔ ہر چیز کیوں بولی؟ نمبر ایک، مال کے معاملے میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سارا میرا ہی ہے۔ اس کے پاس اگر 100 روپے آتا ہے نا، تو وہ 100 کو بھی 100 نہیں اپنا سمجھتا، اور اگر اس کے پاس 1,00,000 بھی آئے گا تو وہ 1,00,000 میں سے بھی اس سے زیادہ حصہ اللہ کو دے گا جتنا وہ 100 میں سے دیتا تھا۔ اللہ کہتا ہے دکھاؤ، تحدیث نعمت کے طور پہ پتا چلے کہ تمہارے دن اچھے ہو گئے ہیں، تمہارے باپ نے ورثے میں چھوڑا ہے، تمہارے شوہر سے ملا ہے، یا تمہارا کاروبار اچھا ہے، تمہاری خرچوں سے پتا چلے، اللہ کے راستوں میں لگانے سے پتا چلے۔ لیکن جب یہ پتا صرف اپنی ذات سے ہی چلے، کپڑے قیمتی، گاڑیاں قیمتی، گھر بڑے اور باقی نعمتیں بڑھتی جائیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ دے سب کو اور نصیب کرے جن کو دیا ہے، لیکن اگر ادھر تو دیتے جاؤ اور اپنی ذات پہ بڑھتا جائے، اور اللہ کے راستے میں جاہدن بھی جہادن کبیرہ کے وقت ہاتھ گھٹنے لگے، دل تنگ ہونے لگے، تو سمجھو کہ پھر عباد الرحمان میں نہیں ہو۔ عباد الرحمان بالکل بیلنس پہ رہتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل میں گزرا کہ بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، نہ تو جائز چیزوں میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور نہ ناجائز جگہ پہ ایک پینی بھی خرچ کرنی ہے۔ ناجائز پہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور جائز پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، $1 بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں کسی ناجائز چیز کو لینے کو، تو شیطان کے بھائی ہونے کی بات آتی ہے۔ اور بخل سے مراد کیا ہے؟ کہ دل تنگ ہو، جس کے اندر ایک انسان کا دل اتنا گھٹے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، آپ نے فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، کسی آدمی کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے، ہاتھوں میں سوراخ ہونا جو ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کی بات مجھے تو یہاں بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ اپنی ذات پہ تو ایک فالتو بلب جلانے پہ بیوی سے ناراض ہو رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں پوری اشرفیوں کی تھیلی نکال کے دے دی۔ ہم سب بھی ذرا چیک کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارے حالات اپنے اور اللہ کے معاملے میں کیسے ہیں۔ ایک اور روایت ہے بڑی پیاری، 2-3 لفظوں کی ہے، ما عالم من اقتصد، کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جو درمیانے راستے پہ چلے گا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہمیشہ ان کا ہاتھ تنگ ہی ہوتا ہے، وجہ کیا کہ ضرورت سے زائد جو خرچ کر چکے ہوتے ہیں، تو خرچ کرنا بہت لازمی ہے مناسب طریقے سے۔ اسی طرح دیکھیے کہ بندہ مومن کی باقی چیزیں، مثلا اس کا وقت، اس کی صحت، اس کی انرجی، اس کی سوچیں، یہ ساری چیزیں بہت بیلنسڈ ہوتی ہیں۔ نہ تو وہ کتابی کیڑا بن کے صرف کتابوں میں رہتا ہے، اور نہ صرف ونڈو واچنگ کرتے ہوئے بازاروں کی زینت بنا رہتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے معاملے میں بھی اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں اور کیئرفل ہوتے ہیں جتنے اپنے مال کے بارے میں ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو نہیں پوچھتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا، ہاں مگر حق کے ساتھ، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ پائے گا اس کی سزا دگنی، کیا ہے وہ سزا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر. یہ جو دعایات ہیں نا، ان میں ان تین برائیوں کا تذکرہ جس میں مکہ والے بہت زیادہ ملوث تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈلج تھے، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ تین برائیاں. نمبر ایک شرک، دوسری چیز قتل، بات بات پہ قتل کر دیتے تھے، اور تیسری چیز زنا. ان چیزوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ سب کچھ کر لیں گے لیکن یہ کام نہیں ہم چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا تذکرہ اکٹھا کر کے بتا دیا کہ دیکھو، فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کی سزا بہت زیادہ ہوگی. أَثَامًا سا سے ہے، آپ دیکھیے گا کہ جس کے اندر کسی کو ہلاک کر دینے کا معنی پایا جاتا ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا ایسے وقتوں میں کہ جو اپنے آپ کو دے کر اللہ تعالیٰ سے بچا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ بچ سکیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کیسے ہوں گے؟ یخلد فیہ مہانا، ہونن سے جو لفظ پیچھے گزر چکا، یعنی بڑے برے حال میں یہ پڑے رہیں گے جہنم کے اندر. قتل، غارت، زنا، شرک، جس معاشرے میں یہ جمع ہو جائیں وہ معاشرے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے لگتے ہیں. ان کے اوپر ایک واقعہ بھی آتا ہے، یعنی بہت سارے ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ تینوں گناہ جو ہیں یہ اکٹھے پتہ چل جاتے ہیں. ایک روایت پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے. فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. گناہوں میں انسان کا سب سے بڑا گناہ جو ہوگا وہ شرک ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پلڑے میں جو سب سے بڑا گناہ قیامت کے دن آئے گا وہ شرک کا گناہ ہوگا، پھر اس کی سزا وہ بھگتے گا، پھر اسی طرح اس کے بعد اس کو دوسرے گناہوں کی سزا بھی دی جائے گی. یعنی یہ پورا خلاصہ ہے کہ انسان شرک کے بعد دوسرے گناہوں کی طرف جائے گا. پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. کہا، اس کے بعد بڑا گناہ کیا؟ فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر کے وہ تیرے ساتھ کھائے گی کہ وی کینٹ افورڈ، دو بچے، خوشحال گھرانہ. پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. پھر آپ نے فرمایا، ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، اور آپ نے یہی آیت پڑھی جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک سے دوسرا گناہ اور دوسرے سے تیسرا گناہ ہوتا ہے. اور اسی آیت کے ساتھ وہ واقعہ بھی تفاسیر میں ہمیں مل جاتا ہے کہ ایک نیک شخص تھے، کسی موقع پہ اس طرح سے ٹریپ کیے گئے کہ ایک بدکار عورت نے کہا کہ یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم شراب پیو، یا اس بچے کو قتل کر دو، اور شاید شرک کی بھی دعوت دی. تو انہوں نے انکار کیا. جب بہت مجبور ہوئے تو سوچا کہ چلو نسبتاً ہلکی چیز ہے شراب، یہ پی لیتا ہوں. جب شراب پی تو اس کے نشے میں زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں پھر شیطان کو سجدہ بھی کر لیا انہوں نے، جس وقت شیطان نے ان کو روکا. تو بات یہ ہے کہ جو بری چیزیں کل بری تھی وہ آج بھی بری ہیں. جس سے جان کل اللہ کے نبی نے چھڑوائی تھی آج بھی چھڑے گی، لیکن کیسے؟ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، پھر پتا چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. اتنا ان کے اندر شرک اور شرک کے ساتھ کفر بھرا ہوا تھا اور قتل تھا کہ بعض دفعہ صرف اپنے بت کے پجاری نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، مسلمانوں میں ایسا دور گزر چکا ہے کہ جب صرف دوسرے فرقے کا ہونے کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے تھے. کتنی لمبی چوڑی اس کے اوپر کہانیاں ملتی ہیں، لیکن ہمیں اس ساری باتوں کو پڑھتے وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے ایسی تمام برائیوں کو ختم کرنے والا بنا. اگر ہمارے اندر یہ باتیں نہیں بھی ہیں تو اللہ نہ کرے ہمارے قریب والوں میں کسی میں ہو سکتی ہیں. تو جب ان چیزوں کو ہم روکیں گے تو پھر ہی دنیا کو امن اور چین ملے گا. اب یہ بڑے بڑے گناہ تو کر لیے، کیا پھر اس کے بعد اب کوئی معافی کی صورت نہیں ہے؟ نہیں، صورت ہے. بڑے بڑے تین گناہوں کے تذکرے کے بعد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، ہاں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. توبہ کے بعد کون سا ایمان ہے؟ یعنی ریوائیول کرے اپنے ریلیجن کی، پھر کلمہ پڑھے، پھر کہ اللہ اب نیا ایمان لاتا ہوں، شوری ایمان لایا، پھر وعمل صالحا، پھر اچھے عمل کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو یہ ہیں وہ لوگ، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. کل جہاں برائیاں تھی وہاں اچھی چیزیں آ جائیں گی. ساری زندگی کفر، شرک، فسق، فجور میں ضائع ہوئی، سچے دل سے توبہ کی، رحمان کی رحمت کے سائے میں آئے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس پر رحمت الہی کمی برسے گا. اس کے بدن پہ بدنما داغ تھے جتنے گناہوں کے، سارے دھو دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر دوبارہ تکرار ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے رجوع کا حق ہے. یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد رجوع ہوگا اللہ کی طرف، گناہوں سے معافی کریں گے تو اچھا ہوگا. اب ان دو آیتوں کو توبہ کے ضمن میں بہترین آیتیں کہا جاتا ہے. کبھی بھی آپ نے توبہ استغفار پر درس دینا ہو، بہترین آیتیں ہیں، اور اس پہ مفسرین نے توبہ کو بہت زیادہ خوبصورت اینگل سے پیش کیا کہ کس طریقے سے لوگ جب پچھلے گناہ کر لیتے ہیں پھر نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ یبدل اللہ سیئات، اللہ اور بدل دیتا ہے ان کی اس برائیوں کو سیئاتہم حسنات، اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. نمبر ایک کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کا حال بدل دیتا ہے. یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو برائیاں کرتا تھا اب نیکیاں کرنے لگ گیا. پہلے برائیاں کر کے مزہ آ رہا ہوتا تھا، اب نیکیاں کر کے مزہ آتا ہے. کیا آپ کو بھی قرآن کی طرف آنے کے بعد یہ نہیں لگتا؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک عملی توبہ ہے نا. ہم جب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اصل میں ایک نیا جنم لیتے ہیں، ایک نیا ایمان ہمارے اندر آتا ہے. رسمی رواجی جو ماں باپ سے ایمان ملا ہوتا ہے اس کی یہ ایک ریوائیول ہوتی ہے. تو لہٰذا دل بدل گیا، ترجیحات بدل گئیں. کل گانے میں مزہ آتا تھا، آج قرآن سننے میں مزہ آتا ہے. کل کسی فن کے نام پہ سجی ہوئی محفل میں بیٹھتے تھے، اب اللہ کے نام پہ بنی ہوئی محفل میں جہاں عمل کی بات ملے اس میں مزہ آتا ہے. پہلے شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے. پہلے کافروں کے ساتھ مل کے مزہ آتا تھا، اب مسلمانوں سے ملتا ہے. پہلے مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب کافروں کے عقائد سے لڑتا ہے. یہ تو ہے ایک معنی، توفیق بدل جاتی ہے، اللہ اس کی چوائس چینج کرتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ کس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، فزیکلی ایسا ہوتا ہے. اس کی حدیث بڑی خوبصورت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو. سوچیے ذرا، اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا، یعنی وہ چھپائے ہوں گے. اب ڈر تو یہ رہا ہوگا نا، ہائے میرے گناہ کھل گئے. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا جی کیا تھا، اقرار کرے گا. کہا اتنا اقرار کرتے ہوئے ڈرے گا کہ ابھی تو میرے بڑے گناہ پڑے میں. پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے یا فرشتوں کو کہیں گے کہ فرشتو اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو. جب رحمت الہی کا یہ نرالا اظہار دیکھے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ میرے تو وہ فلاں بڑے بڑے گناہ بھی ابھی پڑے ہیں جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے، وہ کدھر ہیں؟ یعنی مجھے اس کے بدلے میں بھی نیکیاں ملے. صحابی کہتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک کھل پڑے، آپ کے دانت دکھنے لگے. بلکہ صحابی اس کو بیان کرتے ہوئے بھی مسکرا کے دکھایا کرتے تھے کہ میں اس سنت سے کیوں محروم رہوں. کہ پھر بندے کو دیکھے کہ جب پتا چلا کہ گناہوں پہ اجر مل رہا ہے تو پھر کہا وہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بھی ہیں. یہ ہے اس رحمان کی رحمت. اللہ من تاب و عمل صالحا، صرف تابہ نہیں، یہ بہت کرتے ہیں استغفار استغفار استغفار، ہزار دفعہ کہہ لیں، اصل بات کہ وہ عمل صالحا. دیکھیے غلط کام کریں اور اس کو نہ چھوڑیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ منہ سے کہتے رہے میں یہ پلیٹ نہیں توڑوں گی نہیں توڑوں گی، پھر ہاتھ سے پکڑیں اور ایک پلیٹ توڑتے دیں. ہم گناہ نہ چھوڑیں اور نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ شرمندگی ہے اور صرف استغفار کرتے رہے، بات نہیں بنتی. اس کے لیے ایک انسان کو بہت زیادہ اللہ سے تعلق رکھنا پڑتا ہے. پھر ایک بہت ہی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، یاد رکھیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن پھر حالت کیا ہے؟ تو وہ ندامت اور شرمندگی کے باعث پانی پانی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور بڑی عاجزی سے التجائیں کرتے ہیں، خوف عذاب سے کانپنے لگتے ہیں، اس کے باوجود مغفرت کے بھی امیدوار ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں. یہ گناہوں کا احساس تو ان کے دل میں یہ ملال لاتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کی ہے، اب تو مجھے معاف کر. پھر اللہ معاف کر دے گا، پلٹ آؤ، پھر کیا کر لیا، گندے ہو کے کپڑے دھو لو، گھر میلا ہوتا ہے، دن میں کئی بار دھوتے ہو، کپڑے دھوتے ہو، اپنی گاڑیاں صاف کرتے ہو، دل کو صاف کر لو، پھر کیا ہوا؟ اللہ تو نہیں کہے گا کہ کیوں نہیں کیا. دیکھیے دنیا والے تو دیتے ہیں تانے، 900 چوہے کھا کے حج پہ گئے، تو اللہ تو نہیں کہے گا آپ کو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم بس ایک دفعہ میرے طرف پلٹ آؤ، ایک دفعہ تم یہ ثابت کر دو کہ واقعی تم میرے بندے ہو. افسوس کی بات ہے کہ گناہ کر کے بندہ جب اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر توبہ کہاں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کا خدشہ لگا دے. آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ذرا اپنے ذہن میں لائیں کہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے کچرا ہے، کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک صفائی پسند انسان کیسے گزرے گا؟ اسی طرح ایک عباد الرحمن میں ہونے والے بندے کو ہر گناہ کی چیز سے پھر نفرت ہونے لگتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا سٹینڈرڈ ہی نہیں، یہ میرا سٹینڈرڈ ہی نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں، یہ میرا سٹیٹس ہی نہیں، آئی کینٹ فٹ ہیئر، مجھے اپنا بھی ادھر اچھا نہیں لگتا. آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کسی موقع پہ کسی کو کسی سینما گھر میں جانا پڑے اور آپ معروف ہیں شہر میں کسی کو کہ بھئی آپ قرآن پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، کیا وہ بندہ یہ امیجن بھی کر سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھے؟ جب یہ سفر چلتے ہیں نا دنیا سے دین کی ہجرت کے، تو یہ سارے فیز آتے ہیں بیچ میں، چھٹتا ایک دم نہیں ہے، لیکن پھر شرم ہوتی ہے، ہائے کو دیکھ نہ لے، کسی کو پتا نہ چل، ہائے ہم یہاں آ کے بیٹھے، چلو کوئی نہیں تم بیٹھ کے بس تالیاں ہی بجا دینا، بس تم مہندی کی تھالی پکڑ لینا. میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب سے داڑھی رکھی ہے سینما گھر نہیں گئے، کیوں بھی شرم آتی ہے کہ اس الیے کے ساتھ سینما میں جائیں، چھٹ گئی نا برائی. ایک برائی آپ ایک اچھی عادت لاتے ہیں، اللہ محالہ طور پہ دوسری اچھی عادت آپ میں آنے لگتی ہے. بعض خواتین کہتی ہیں ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں یا بہت درسوں میں بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر والوں کا عمل نہیں بدل رہا، ہر وقت گھر میں ٹی وی چلتا ہے یہ وہ. اور میں نے پریکٹیکلی یہ چیز بہت جگہ دیکھی ہے، الحمدللہ کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی شروع کر لیں کلاس، کوئی ویکلی درس کروا لیں کچھ، پھر ایسا ایسا ہوگا کیا کہ آپ کا گھر جو ہے نا آپ کے ارد گرد میں درس والا گھر مشہور ہو جائے گا. کئی ہمارے خاندانوں میں ایسے گھر ہیں جی ہر بدھ کو ادھر درس ہوتا ہے، ہر جمعے کو ادھر ہوتا ہے. کہتی اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جب آپ کے گھر کی یہ ریپوٹیشن ہوگی نا تو آپ فیل کریں گی کہ آپ کے گھر والے ضرور اس کا خیال کریں گے، پھر وہ خود ہی ہوگا بھی آج کچھ نہ ہو، آج گھر میں درس ہے، آج لوگ آ رہے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے. آج ایسا میں نے دیکھا ہے وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر مددگار بن کے ہوتے ہیں کہ اچھا مہمان آ رہے ہیں، کیا لانا ہے، اچھا کیا کرنا ہے، بچے تک لگے ہوتے ہیں ساتھ کام کرنے. تو کسی بھی چیز میں آپ کو عمل میں کمی دیکھے نا آپ اور آگے بڑھیں. یہ جاہدن بھی جہادن کبیرہ ہی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ گناہوں سے پہلے گناہوں سے معافیاں مانگو، تڑپ رکھو، عاجزی کا احساس رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور توفیق دے گا اور پھر تمہاری زندگی میں کیا چینج آئے گی. والذین لا یشهدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. کیسے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یا لفظ آئے یشهدون، دو معنوں میں یہ لفظ آئے گا، شہیدہ یشهدون پیچھے بہت جگہ پڑ چکے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، ہے نا، ٹو پریزنٹ کے معنوں میں جیسے شہادہ دیتے ہیں. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا. حاضر ہونے کا معنی لیا جائے تو آیت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کہ وہ کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے. ایسی محفلیں جو لہو و لعب کے لیے منعقد ہوں، ایسے اجتماعات جہاں غلط نظریات کا پرچار ہوتا ہو، اس میں شامل ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے. کوئی کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجھے کسی نے کہا کہ میری پہلے ایسی ساری رسموں میں جاتی تھی جو بس ایسی معروف ہے دین کے نام پہ ہونے کی، اب جب سے ربیع الاول آیا کتنی جگہ دعوت آئی ہے، میں نے انکار ہی کیا، لیکن اب ایک ایسی دعوت آ گئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہی حساب سے کرنی ہے، بتاؤ کس دن کروں، مطلب بڑی کلوزنس ہے، تو اب بتائیں میں وہاں کیا کروں، میں وہاں پھر چلی جاؤں. اب یہ چیلنج آتا ہے نا، اس جہادی زندگی میں یہ مرحلہ ضرور آئے گا. جب آپ ایک لائن سے اتر کے دوسری لائن کی طرف آتے ہیں تو بیچ میں بہت بڑا رسک ہوتا ہے. یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ آپ کو جما دے تو پھر لا تخافون لومت لائم، پھر نہیں آپ ڈرتے قبر میں تنہا. تو جب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میری کوئی نہیں مانتا یا میری کسی نے سننی نہیں، تو میں کسی کے سسرال کا نام لے کے، بچوں کے سسرال، اپنے بڑے، ان کی بات کر کے اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ وہ فٹ ہی نہیں ہوتا، اس کو کچرے کا ڈھیر لگتی ہیں وہ جگہ. اگر موت آ گئی تو کس حال میں آئے گی؟ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینے کا، یعنی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی یہ کبائر میں سے ہے. زور کا معنی جھوٹ، اور ہر باطل چیز بھی جھوٹ کی ہوتی ہے. تو جھوٹی گواہی سے لے کر کفر اور شرک، ہر طرح کی غلط چیزیں اس میں آتی ہیں. جاہلانہ رسومات، افعال، عباد الرحمان تو کم از کم ایسی محفلوں کی زینت نہیں بنتے. وہ لوگوں کو رونق نہیں دیتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، تمہاری رونق بڑی کریں گے، لہٰذا وہ ادھر سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بڑے گناہ کون کون سے؟ صحابہ نے عرض کی، جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہوئے جو تھے بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی گواہی. اور ان آخری الفاظ کو آپ بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ صحابہ نے سوچا کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں، جیسے کوئی غصے میں بار بار کہے جھوٹی گواہی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جھوٹی گواہی سے ہمیشہ غلط کام ہی تو ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے دور میں جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے لگواتے تھے. آپ دیکھیے کہ قذف کی سزا 80 ہے، تو جھوٹی گواہی کے اس کی عادی کر کے کہ تم نے جھوٹ بول دیا. قذف بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا. پھر اس کا منہ کالا کرواتے، اس کا سر منڈواتے، اور اس کو بازار میں پھراتے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا کیا حال ہے. ہم سوچتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ کسی انسان کی عزت کتنی پیاری ہے. کسی کے بارے میں آپ غلط باتیں اڑا دیں، آج تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا شعار ہی بن گیا ہوگا جھوٹی گواہیاں دینا. نہ پتا، نہ جانتے، نہ دیکھا، نہ ملے، اور باتیں کیا پھیلاتے ہیں، فلاں فلاں، کیا یہ جھوٹی گواہی نہیں؟ فلاں یہود کا ایجنٹ ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں تو دین سے نکلا ہوا ہے، فلاں تو شیعہ ہے، فلاں تو وہ ہے، فلاں تو وہ ہے. استغفر اللہ، میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اس زبان کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن صبح اٹھ کے زبان جسم کے سارے اعضاء سے کہتی ہے، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی آگ میں جانا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ زبان کاٹ کے آگ میں ڈال دی جائے گی اور باقی جسم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. کتنا لوگ بولتے ہیں، کسی جگہ میں گئی، اب چونکہ یہاں نیا نیا کام شروع ہوا ہے تو کئی جگہ نئے لوگ ملتے ہیں، تو ایک جو ساتھی تھی وہ بڑی ڈرتی جھجکتی مجھے اکیلے لے گئی، کہنی ایک بات پوچھنی ہے. ویسے مجھے یقین ہے جو بات آپ کہیں گی وہ کیا ہوگی، لیکن صرف ایک بات کسی کو میں نے جواب دینا ہے. میں نے کہا بولے، کہتی آپ احمدی تو نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ پھر جو ان کا مسئلہ تھا وہ شکر ہے حل ہو گیا. کہتی مجھے پہلے ہی پتا تھا، لیکن بس کیا کریں، لوگوں کی زبانیں نہیں روک سکتے. لا یشہدون الزور، اس کو دن میں 10 دفعہ پکڑ کے کھینچے بندہ، تو نہیں باہر نکلے، ماروں گی اگر تو بولی تو. یقین کریں اس کو دانتوں میں دے کے دبایا کریں. یہ سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ایک موقع پہ ابو بکر جو تھے یوں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ بڑی تیز گھاٹی ہو گئی ہے، اس کو ذرا اپنے قابو میں کر رہا ہوں. صدیق کی زبان اگر پکڑنے کے قابل تھی تو ہماری تو شاید کھینچنے کے قابل ہوگی. کبھی نہیں سوچتے کسی پہ کیا ہوگا. کئی لڑکیوں کے رشتے چھٹ جاتے ہوں گے ہمارے کمنٹس کی وجہ سے، کئی لڑکوں کو لڑکیاں نہیں لوگ دیں گے، صرف لوگوں کے جھوٹے سچے کمنٹس. یہی تو گوسپ، یہی تو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی محفلوں میں، کئی کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں، کریں کیا؟ اس کا اس سے معاملہ، وہ اس کا ایجنٹ، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. اللہ کہتے ہیں عباد الرحمان میں تم نہیں رہے، نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، رحمان کے بندے نہیں ہو تم. اللہ اکبر. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اتنا پیارا لگتا ہے کہ وقار سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، نہ ارادتاً ایسی بےہدا مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اتفاقاً راستے میں گزرتے ہوئے کبھی ہو جائے تو گزرتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ اس کی بیسیوں آپ کو مثالیں، آپ کہتے ہیں اچھا جی ہم تو جاتے ہیں تو راستے میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو ایئرپورٹس پہ گندی تصویریں دیکھنی پڑتی ہیں، ہم تو ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں غلط چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مر رکی راما, عزت سے نکل جاؤ, کھڑے نہ ہو جاؤ, رکے راہ چلتے برے ایڈز دکھ رہے ہیں, بڑے برے بورڈز ہیں. مر رکی راما, نظریں جھکا لو. مر رکی راما میں یہ بھی آتا ہے کہ نظریں جھکا کے گزر جانا, پھر وہ آنکھیں کھول کھول کے نہیں دیکھتے کہ چلو ویسے تو کوئی دیکھنے نہیں دیتا تو یہاں ہم دیکھ لیں اس کے بہانے. اچھے طریقے سے اپنی عزت قائم رکھتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا بٹھانا یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے, وہ نہیں ٹھہر سکتے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ عبداللہ بن مسعود کا آتا ہے کہ ان کا اتفاق سے ایک روز کسی بےہودہ لف مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں, چلے گئے. رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے. سبحان اللہ, مرو کراما, کیا آپ کریم, اور کریم کہتے ہیں بڑی سافٹ چیز کو. کرم انگور کی بیل کو کہتے تھے لوگ, کیونکہ انگور کی شراب پی کر لوگ بہت سخی ہو جاتے تھے, تو اس لیے شراب کو بھی عربی میں بنت کریم کہتے ہیں, یعنی یہ بڑے کریم کی بیٹی ہے. شراب کے نشے میں وہ اپنا پورا پورا گھر بھی لٹا دیتے تھے, تو اب آپ سوچئے کہ آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی. اسے لگتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کو دوسروں کی اچھی باتوں کو کریڈٹ دینے کی عادت تھی, جو بات اس میں ہوتی قرآن کے مطابق اس کو لے کر آگے چلے جاتے تھے. اب ہم بھی سوچیں, ہم کہتے نہیں ہم برتن دینے گئے تھے, پھر انہوں نے کھانے کے لیے روک لیا, پھر وہ بعد میں کہ نہیں چائے تو ضرور ہی پی کے جائیں. اور اس طرح وہ لوگ جو شوق کے ساتھ دو تین گھنٹے کا پورا پروگرام میوزیکل دیکھ کے آئے تھے, ہم مجبوری کے نام پہ دیکھ کے آ جاتے ہیں. چلو وہ تو جا کے گھر سو جائیں گے, ہم نے گھر جا کے بھی غیبتیں بھی کرنی ہے کہ اللہ کی پناہ وہاں کیا کچھ تھا. یہ مرو کی راما نہیں ہے, بتنا مومن صاف ستھرا یہ ہے, یہ نہیں. جھوٹ کیوں بولے آپ, نہیں ایسے مصروف ہوں, نہیں بزی ہوں, نہیں ایسے. کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جہادن کبیرہ کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے آج کے دور میں کہ ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے. ایسی محفلوں میں جاؤ تاکہ پھر لوگ ہماری باتیں سننے بھی آئیں. کتنا معروف جملہ ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے غلط محفلوں میں بھی جاتے ہیں, پھر کل میں درس کراؤں گی تو میرے بھی تو گھر آئیں گی, وہ پھر بھی نہیں آتے. میں نے کہا آپ کس سے منع کریں گی, جو کام آپ کر چکی ہیں اس سے منع کریں گی؟ سوچیں آپ. کبھی بھی یاد رکھیں کہ کسی کی غلط مان کے آپ اس سے ٹھیک نہیں بنوا سکتے. مر رکی راما, عزت سے چلیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما و عمیانا, اور وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر. اللہ اکبر, بڑی خوبصورت بات ہے. لم یخرو کا لفظ ہے, خر یخرو کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے گرنا, خرہ کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, لیکن یہاں اعراض اور بے روحی کا معنی ہے. اہل عرب کہا کرتے تھے قاد فلان وقام فلان یبقی, فلاں آدمی مجھے گالی دیتا رہا اور فلاں آدمی روتا رہا. تو یہاں قاعدہ بیٹھا ہونا, قام کھڑا ہونا کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ وہ ایسی محفلوں سے روح گردانی کرتے ہیں. کن سے؟ جہاں نصیحت ہوتی ہے. بڑا بوجھ لگتا ہے وہاں بیٹھنا, کبھی ایک پاؤں پہ اٹھیں گے, کبھی بیٹھیں گے, کبھی گھڑی دیکھیں گے, کبھی پردوں کو گنیں گے, کب جان چھوٹے اس نصیحت کی محفل سے تو بھاگے. ایسی محفلیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی جس میں عملوں پہ چوٹ پڑے, اور وہ محفل نصیحت کی محفل ہو ہی نہیں سکتی جس میں بندہ ایک دفعہ اپنے دامن میں نہ جھانکنے لگ جائے. آج دیکھیے دین کے نام پہ جو میں نے لوگوں سے فگرز جمع کرائے ہوئے, 4 سے 5 گھنٹے کی کہتے ہیں کہ ایک محفل ہوتی ہے ختم کی, کسی بھی چیز کا ختم ہو, وہ قرآن کا ختم ہے نعوذ باللہ, یا درود شریف. نعوذ باللہ اس لیے کہا کہ قرآن تو کبھی ختم نہیں ہوگا نا, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارا قرآن ختم ہونے والا ہے, تکمیل ہو جائے گی جتنی ہم کر سکیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ عام محفل جس میں کوئی 313 بار پڑھنی ہے سورہ یاسین یا 125,000 پڑھنا ہے, 4 سے 5 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں. آپ جو وقت پہ آ جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں بےچارے, آخر تک پھر پڑھنا پڑتا ہے ان کو, اور جو بعد میں آتے ہیں وہ اچھے رہتے ہیں کہ وہ ساتھ جی آپ نے تو میں ڈش کہی تھی لے کے آنی, ہم تو کھانا پکاتے رہے. اور گھر والے کو تو میں نے کمی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, وہ بےچارے تو ارینجمنٹس میں ہوتے ہیں. آپ 5 گھنٹے کی محفل میں بیٹھے کیا لے کے آئے؟ کسی عمل پہ زد پڑی؟ نہیں پڑی. کوئی اپنا گناہ یاد کر کے روئے؟ کوئی نیکی کا شوق آیا؟ نہیں آیا. ہماری ویکینڈ کلاس تھی تو مجھے پتا چلا 2 بچیاں بریک میں اٹھ کے چلی گئیں کسی جگہ, اور ان کو کچھ اسی طرح کی رسم میں جانا ہے, فنکشن میں, وٹ ایور. کل میں نے ان کو بلا لیا آفس میں, میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کلاس چھوڑ کے کیوں گئی تھی اور کہاں گئی. جو نام لیا انہوں نے وہ بھی دین ہی تھا لوگوں کی نظر میں اور دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا آپ وہاں گئی؟ ہاں گئی. پھر میں نے کہا وہاں سے آپ گھر کب گئی؟ کہنے لگی شاید 4-5 بجے گئے, 3-4 گھنٹے لگے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں سے کیا سیکھا؟ سوچ میں پڑ گئی. پھر کہنے لگی نتھنگ. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کلاس چھوڑ کے کیا مس کیا؟ کہتی ہے لوٹ. بعد میں ان کو پتا چلا دوستوں سے کہ اور سبق تو روز ہی اہم ہوتا ہے. کیا وہ محفلیں ہیں نام پہ دین کے جہاں سے آپ ایک آنسو نہ آنکھوں میں بہا کے لے کے جائیں. اندھے بہرے بن کے نصیحت کی باتیں سنتے. لوگوں کو یہی باتیں بری لگتی ہیں قرآن کی کہ اس میں نصیحتیں بہت ساری ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں کہیں نہیں پاتے. اور جب ایسے لوگ اپنی فکر کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام. ان کو بچے اور گھر والے یاد آتے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے جو ان لوگوں کے اندر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ دعا انسان کی سیرت کے چھپے ہوئے گوشوں کو بے نقاب کر رہی ہے. ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی بلند نظری, ان کی اعلیٰ ظرفی, وہ کیا سوچتے ہیں. ذرا ایک اس دعا سے سوچیں اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کو ساتھ ملا کے دیکھ لیجئے. عباد الرحمن کہتے ہیں اللہ ہمیں اکیلے اس راستے پہ نہیں چلنا, ہمارے بیوی اور بچوں کو ہمارے ساتھ بنا اس کام کے اندر معاون, ہماری آنکھیں ٹھنڈی کروا, ہمارے دل خوش ہوں. اگر یہ ڈانٹتے رہیں گے, اگر یہ غصہ کرتے رہیں گے, دل دکھا ہوگا, تیرا کام کیسے کریں گے؟ جس دل میں اولادوں کے غم پل رہے ہوں گے وہ دوسروں کی اولاد کو کہاں خیر دے سکے گا. اس لیے اللہ تو ہمارے گھروں کو بھی ٹھنڈا گھر بنا دے. عرب چونکہ خنکی اور ٹھنڈک کو پسند کرتے تھے, گرمی جو بہت تھی, اس لیے یہاں ٹھنڈک کی بات کی گئی کہ ان کو اس گرمیوں کی دوپہر میں وہ ٹھنڈی چیز بنا جو ہمیں اطمینان دے. ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں اور بیویوں کے لیے شوہروں کو ایسا بنا دے کہ ان کے اخلاق, ان کی عادات اتنے پسندیدہ ہوں کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ان کے حال حلیے, ان کے طور طریقے, ان کا چلنا پھرنا بولنا, ان کے اندر قناعت ڈال دے, ان کو نمازوں کا شوق ڈال دے, وہ مسجدوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جائیں, ہماری عورتوں کے دل بازاروں سے ہٹا دے, وہ اپنی نمائش کرنے کی بجائے تیرے دین کو لوگوں کے سامنے عام کرنے والی بن جائیں. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو کیسا کر دے اور ہمیں وجعلنا للمتقین اماما. کبھی غور سے دیکھیں نا, اس ایک دعا میں ایک سچے عباد الرحمن یا ایک سچے عبد الرحمن کا پورا پلان دکھتا ہے, فیوچر کا منہج ہے اس کا. کیونکہ نیکی کے سفر تنہا نہیں طے ہوتے, بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے کام آپ اکیلے کر لیں گے, وقت کے ریلے میں بہہ جائیں گے, اللہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر دے دے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی بڑے کام کرنے ہیں نا, تو ان بڑے کاموں کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اور گھر والوں کا ساتھ بندے کو جرت بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ شکر اللہ کا ہمارے گھر میں بھی اس کا اثر ہے. ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی سیکھ رہے ہیں, ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو اپنے بھی سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے فرما بردار بنیں گے, ہماری اطاعت کریں گے, اچھے نمونے بنیں گے, ہماری پیروی کریں گے, تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری بات سچ ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ گھر والا نہ مانے, اس کی باہر کس نے ماننی ہے؟ کہتے ہیں نا, جو گھر والوں کی سن ڈانٹ کھاتے ہیں باہر والے بھی ان کو ڈانٹتے ہی ہیں. جس کی گھر والوں نے عزت نہیں کرنی, اس کی باہر والوں نے کہاں کرنی ہے؟ تو یہ دعا ایک بندے کی بے بسی کا بھی اظہار ہے کہ اللہ یہ کیسی چیز ہے. اور یہاں آپ کو ایک بڑا پیارا نقطہ دکھے گا, رہبانیت کا رد. یہ دعا سمپل ہوتی ہے, ہم کہتے فلاں رات کو بیٹھا عباد الرحمن بنا, اس نے کہا اللہ مجھے زندگی کے جھمیلوں سے دور کر, مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے تارک الدنیا بنا دے, میں کسی جنگل میں چلا جاؤں, مجھے تو شادی کا نام بھی نہ سنانا, بچے تو مجھے دینا ہی نہ, میں نہیں گروسری خریدنے جا سکتا، میں گھر والوں کی ذمہ داریاں نہیں کر سکتا، یہ کہا ہے؟ نہیں، سب کے بیچ میں رہ کے اللہ اپنا بنا لے، ان سب کو میری طاقت بنا. اے اللہ، جو تُنے مجھے دنیا میں دیا ہے وہ ہر چیز مجھے تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. میں ان سے بھی خوش ہوں، ان کے ساتھ بھی میرا دل لگے، لیکن نمازوں کے وقت میں میری بیویاں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جوئلت بنائی گی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور آپ کی بیویاں گواہی دیتی ہیں کہ ہم لوگ باتوں میں یوں مصروف ہوتے، ایسے لگتا کہ اللہ کے نبی کو ہم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اور اتنے میں مؤذن کی آواز آتی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو آپ یوں پاس سے نکل جاتے جیسے کبھی ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے بہترین امتزاج. وجعلنا للمتقین اماما، جن کو بھی متقیوں کا امام بننا ہے نا، یاد رکھیں وہ گھر والوں کی روش میں بہنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ دین کے معاون بناتے ہیں. وہ ان کی غلط چیزوں میں نہیں بہ جاتے، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بس اب کیا کریں، پھر ان کی بھی تو باتیں ماننی ہیں اور شوہروں کو تو خوش کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ایک عجیب سا جملہ سکھا دیا گیا پتہ نہیں کہاں سے کہ جی شوہر تو مجازی خدا ہے، خود ہی شرک کا گڑھ کھول دیا. کوئی مجازی خدا نہیں ہوتا، صرف حقیقی خدا ہوتا ہے. پھر ایک اور بات سنا دی کہ جس پہ شوہر خوش ہے وہ جنت میں جائے گا. میں تم سے خوش ہوں نا، تو بس تم کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اللہ خوش ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ وہ عورت جس نے فرائض کی پابندی کی، پانچ وقت کی نماز، روزہ، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی، اور اس کا شوہر اس سے خوش ہے، جنت میں جائے گی. پر کون سا شوہر خوش ہے؟ جس سے اللہ خوش ہے. اگر وہ شوہر خود تو جنت میں جانا پا رہا ہو تو وہ بیوی کو کیسے لے کے جائے گا؟ تو بہترین طریقے سے انسان کوشش کرے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھریلو زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو جائیں کہ ان کو اللہ کے راستے یاد ہی نہ رہیں، اللہ کی یاد کے مقام ان کی زندگی سے نکل جائیں. دیکھیے، سب سے زیادہ بڑی کمزوری انسان کی اس کا گھر ہوتا ہے، گھر والے. محفل سارے گھر والے اس وقت گھر میں بیٹھے کوئی فنکشن کر رہے ہو نا، تو آپ کا دل ہی نہیں لگے گا قرآن میں. سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آنا. سارے گھر میں سو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہادن کبیرہ. لیکن جو یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کل آگے بھی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی ہیں وہ خوش نصیب جن کو بدلے میں ملے گا جنت کا بالا خانہ ان کے صبر کرنے کے باعث، اور ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں دعا اور سلام سے. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. بہت عمدہ ٹھکانہ ہے اور قیام گاہ ہے. یہ کن کی باتیں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا صبر ہے جو انہوں نے کیا تھا؟ یہ کون سا صبر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کے بالا خانے دیے جا رہے ہیں، اور جس کی جگہ سے ان کا استقبال اور دعا سلام ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے کا صبر ہے. بڑا قابل غور نقطہ ہے یہ، اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں پہ آ کے اب آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کا اور ان آیتوں کا ربط دیکھ سکے. جہاد صبر مانگتا ہے، عباد الرحمن بننا صبر مانگتا ہے. صبر بھی جدوجہد کا نام ہے، اندر باہر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے، اپنی طبیعتوں کے اندر اس طرح کی لطافت اور نرمی پیدا کرنے کا نام ہے کہ لوگوں کی مخالفتوں کے جواب میں غصے میں نہ آ جائیں. اسی طرح جہاد میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایسی جنت دکھا دی ہر ایک کو کہ جہاں بالا خانوں میں فرشتے کھڑے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کر رہے ہیں کہ آؤ بیما صبرو. ہر بندے کے گھر والے اس کے ساتھی نہیں بھی بنتے، ہر ایک کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی. نوح جیسے اور لوط جیسے شوہر بھی گزرے اور باپ بھی گزرے، تو ان کو کیا کہا کہ تم برا کے رنگ میں رنگنے کی بجائے اپنے گھر کا ماحول نہ خراب کرو، ان کی باتیں مانتے جاؤ، چلتے جاؤ، کرتے جاؤ، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یا یہ کافی نہیں ہے، تم چلتے رہو، کوشش کرتے رہو، اصلاح کو، حالات کو بہتر کرتے رہو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسی آسانیاں لے کر آتا ہے۔ حسن بصری کا نام سنا ہوگا، ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور اولاد کی بات کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے، یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر اولاد اور ازواج کی ظاہری صحت، عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سورت بالکل آخری مرحلے پہ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ہم سب کو جھنجھوڑا، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرمائیے کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو اگر تم اس کی عبادت نہ کرو گے، اس کو پکارو گے نہیں، اس کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، تو کیا بڑی بات، اس کو کیا فرق پڑے گی، وہ کہ تمہارے کام کی وجہ سے تھوڑی چل رہا۔ اگر تم اپنے رب کو پکارو نہیں، التجا نہیں کرو، اس کے سامنے نہ گڑ گڑاؤ، اس کو کچھ نہیں پڑا ہوا، کیونکہ فقط کذبتم، اور تم نے تو الٹا جھٹلانا شروع کر دیا، فسوف یکون لساما، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے کا ہار بنا رہے گا۔ اب آپ ذرا اس آیت کے ساتھ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا منہج دیا۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی زیادہ مس کانسیپٹ ہو گئی چیز۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں دو گروہ ہیں، ایک ہے علمی گروہ، علم حاصل کرنے والے، جہاد بالقرآن کرنے والے، اور دوسرے ہیں تلوار پکڑ کے جہاد کرنے والے، یہ تصور آتا ہے نا، ایک ہے علماء کا گروہ اور ایک ہے فوجی۔ دنیا کا نقشہ بھی ایسے ہی ہے، ہر فیلڈ کا ایک ایک بندہ دکھتا ہے۔ میں تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور انشاءاللہ آپ عباد الرحمان کی صفات کو پڑھنے کے بعد اس نظریے کو سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس کے اندر ایک چھپر ڈالا گیا، اس جگہ کو اصحاب صفہ کے لیے خاص کر دیا گیا۔ صفہ چبوترے کا نام تھا، اکیڈمی کا نام کہہ لیں۔ لوگ دور نزدیک سے جو مدینہ سے باہر تھے یا رہتے بھی ادھر ہی تھے، تو ان کے کوئی گھر بار نہیں تھے، وہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ ہوئے، تقریباً 70-80، اور ڈفرنٹ ٹائم میں ڈفرنٹ ان کی رہی، یہ فل ٹائم کے قرآن کے اسٹوڈینٹس تھے، آپ کہہ لیں قرآن اور حدیث کے اسٹوڈینٹس تھے۔ انہی میں واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ہماری زبانوں سے، کہ کیسے بھوک کے رہتے تھے، کھانا نہیں کھانے جاتے تھے، کہ کہیں ہمارا علم ختم نہ۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فل ٹائم اسٹوڈینٹس ہوتے تھے، لیکن جہاں کبھی بھی جنگ کا موقع آتا تو انہی میں سے یہ اسٹینڈنگ آرمی کے طور پہ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت قرآن کو اپنے اندر لا چکے، تقوی آ گیا، ایمان آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، یہ اتنے لبریز ہوتے تھے اس قرآن کے ساتھ جد و جہد کر کر کے، پھر ان میں صبر بھی آ چکا ہوتا تھا، کئی کئی گھنٹے کی محفلیں ہوتی ہوں گی، کئی کئی مرحلے تھے، ان کے اندر اتنی خوبیاں آ چکی ہوتی تھی کہ جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کو ان سے زیادہ بہترین کوئی بھی مجاہد نہیں دکھتا تھا کہ جو جا کے دشمن کے راستے میں مقابلہ کرے۔ لہذا جو ہی جنگ آتی، ان کی کلاس ختم، پوسٹ پون کرو، بند، چھٹیاں، چلو جہاد میں۔ وہی ہاتھ جو یہاں قلم پکڑتے تھے نا، وہ دشمنوں کے سامنے تلواریں پکڑ کے جاتے۔ امام ربی جیسے لوگ جو ساری زندگی علم سیکھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور جب موقع آیا جنگ کا تو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کے اوپر کپڑے کی دھجیاں باندھ کے مرمت کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے نے مسکرا کے کہا، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے کرو گے؟ تو کہنے لگے، تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار کے پیچھے والا ہاتھ نہیں دیکھا، اور جب ہاتھ دیکھنا ہے تو لاؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں یہ ہاتھ کرتا کیا۔ اور سب سے مضبوط ڈھال جب اس کے سامنے کی، ایک زور کی تلوار پڑی، وہ ڈھال دو ٹکڑوں میں آ گئی۔ یہ ضرب کلیم ہے، ہاتھ ہے بندہ مومن کا، ہاتھ اللہ کا، یہ قاری نظر آتا ہے قرآن۔ یہ ہے وہ بیسٹ کمبینیشن جو پہلے علم کے راستوں سے گزر چکے۔ آپ عورتیں، آپ کیا کریں؟ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں مجاہدانہ خیالات آتے ہیں نا، اسلام کے لیے کچھ کریں، کیا کریں؟ آپ کے یہ جذبات موو ہوں گے آپ کے بچوں میں، دودھ پلاتے ہوئے مجاہدین کے قصے، وہ مائیں دعائیں کر کے بھیجتی تھی کہ بیٹا جاؤ اور اللہ کرے کہ تمہاری شہادت کی خبر ہے. آج کوئی ماں تصور بھی کر سکتی ہے کہ میرا بچہ شہید ہو؟ ہم کہتے خدا نہ ہستا یہ شہید ہو گئے, ہائے یہ مر نہ جائیں بےچارے. شوق تو بڑا اللہ کے راستے میں نکلنے کا, لیکن یہ مر نہ جائیں. پھر یہی عورتیں جو بچے پیدا کرتی تھی وہ بڑے ہو کے اچھے شوہر بنتے تھے. بہترین کمبینیشن تھا. پہلے لوگ قرآن کے مرحلے سے گزرے, ان کی تربیت ہوئی, وہ سیکھ چکے, اب ان کو پتہ کہاں رکنا ہے, کہاں صبر ہے, کہاں کوشش ہے, کہاں پلٹنا ہے, کہاں سے آگے آنا ہے. جنگیں جیتی. آج کے دور کی کہانیوں کو دیکھ لیں, آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ایک جہادی گروہ ہے یہ جہاد کی کال دے رہے ہیں, ایک تبلیغی گروہ ہے یہ کہتے ہیں تبلیغ کرو, ایک گروہ وہ کہتا ہے سب چھوڑو کاروبار کرو, تیسرا کہتے آؤ گھر بناؤ. اسلام نے اتنا پیارا امتزاج دیا. آج اگر آپ سے کوئی کہنا کہ آؤ ایک زمین کا ٹکڑا لے کے ایک بستی آباد کرتے ہیں, چھوٹی سی ماڈل کے طور پہ مسلمانوں کی بستی, توحید ٹاؤن کہہ لیں, کوئی بھی ٹاؤن کہہ لیں, اس کا منہج کیا ہوگا؟ وہ بچے چوز کریں جو ابھی بالکل ڈے ون سے شروع ہونے والے ہیں, جن کی مائیں بھی محبت میں چور ہیں, یا آپ ہی کے بچے. مجھے تو لگتا ہے ہر جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پھر آوازیں آتی ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کریں. آپ جیسی مائیں جو دن رات قرآن پڑھتی ہیں نا اور سنتی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, مدد ہو رہی ہے, آپ کے بچوں کو جمع کر کے ایک ایسی جگہ بنے جہاں ان کو پھر وہ علم دیا جائے واقعی جو کہتے ہیں کہ جو لوہ کو گرما دے, جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک پیدا, پھر وہ نسلیں پروان ہو جو آپ کے دودھ میں سے اسلام کی محبت لے کے آئیں, جو مجاہدین کے قصے یوں سنیں جیسے لوگ سنگرز کے اور گلوکاروں کے اور نہ جانے کن کے قصے سنتے, پھر وہ بچے بڑے ہوں, ان کے اندر اتنا ایمان ہے. جیسے دن کی پانچ نمازیں ہمیں انرجی دیتی ہیں نا, اس طرح یہ قرآن کا پڑھنا اتنی انرجی دیتا ہے کہ اچھا دشمن آیا آنکھ نکال دیں گے. دیکھیے وہ مائیں الگ سے بیٹھ کے لیسن نہیں دیتی تھی جہاد کے نام پہ. معوز اور معاذ کی ماں افرا نے ان کو بیٹھ کے کوئی لیکچر نہیں تھا دیا ہوا کہ تمہیں آؤ بتاؤں کہ جہاد کیسے کرتے ہیں, تلوار کیسے پکڑتے ہیں, اور خدا کے لیے اس کو ٹیررزم نہ کہنا. وہ مائیں کہانیوں میں سناتی تھی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں تھا تو دو لڑکے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے چچا چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ کچھ نہیں پتا تھا, دیکھے ہوئے نہیں. میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ وہ مکے میں اللہ کے نبی کو گالی دیتا تھا, تو آج ہم گھر سے دونوں قسم کھا کے آئے. میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو مارنا ہے اور یہ میرا بھائی کہتا ہے میں نے مارنا. کہتے ہیں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور مجھے ابو جہل دیکھا سر پہ شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے لوگوں کے خسار میں. میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار. کہتے ہیں میری یہ بات سن کے وہ بچے یوں بھاگے جیسے وہ موسل کے اندر سے وہ جیسے وہ کنڈی ڈنڈے میں سے ادرک نہیں اڑتا, اور تھوڑی دیر میں دونوں بچے اپنی تلوار کے ساتھ خون لگایا ہوا لائے اور دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے مارا, وہ کہتے ہیں میں نے مارا. کبھی غور تو کریں آپ, ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں دکھ اور درد کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم اپنے مردوں پہ ایک نظر ڈالیں, اس قابل ہیں کہ کل تلوار پکڑیں؟ خدا نہ خواستہ اگر حالات بنے, اور بنے ہوئے ہیں بہت سارے, کیا ان کے اندر ایمان کی وہ محبت ہے؟ جو ایمان صبح فجر کے لیے نہیں لے کے جا سکتا وہ فجر کے وقت دشمن پہ حملہ کرنے کیسے لے جائے گا؟ وہ ایمان جو مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ میدان جنگ میں کیسے لے جائے گا؟ اور جن کندھوں نے گٹار کا وزن پکڑا ہوا ہے وہ تلوار کا وزن کیسے اٹھائیں گے؟ گا گا کے اگر اسلام ملتا تو پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی. ہر بندہ تو گا رہا ہے, ہر بندہ تو کود رہا ہے, ہر بندہ تو ناچ رہا ہے. ہمارے تو جوان ہوتے ہوئے بچے اسکول کے فنکشنوں میں جا کے ناچتے اور گاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اٹس فائن. آپ کو بھی سوچیں کیسی نسلیں کیسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد, اور آپ ان کو جہاد کی بات کریں یا آپ کو چپ کرا دیں گے. آج کے دور میں کوئی تنظیم جہاد کی کال دیتی ہے, پہلے لوگوں کی تربیت کریں. وہ نسلیں علم کا پانی دل میں آ چکا وہ آنسو بہاتے ہوئے جائیں, یقین کریں اللہ کے نبی کے محفلوں کے قصے پڑھیں. صحابہ کرام وہاں سے اٹھتے تو روتے تھے, کہتے تھے اللہ کوئی وقت آیا تو میں تجھے دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. یہ سورۃ احزاب میں آپ آیت پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. ایک شخص اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ اس کی منت کو ضرور پورا کرے گا. اللہ کہتا الذین صدقوا نحبہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیتوں کو سچ کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آج تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, بعد میں کانپنے لگ گئے کہ میں نے آج کیا کہہ دیا. اللہ کے عین وقت پہ میں کمزور نہ پڑ جاؤں, عین وقت پہ کہیں میں ڈر نہ جاؤں, میرا ایمان کمزور نہ ہو. لیکن جب وہ نکلتے تھے, ابو دجانہ کی کہانی سن لیں کہ جب سر پہ سرخ پٹکا باندھ کے نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے بس آج خیر کوئی نہیں, آج ابو دجانہ نے سرخ پٹکا باندھ لیا اپنے سر پہ. ایک جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی, حوصلہ نہیں ٹوٹا. ہم کہتے تو شکر ہے کر آئے تھے سارا کام جو دیا, وہ گولیاں ختم ہو گئی تھی, پھر ہم واپسی پہ کھانا پینا لے کے گھر چلے گئے تھے کہ اب تو کام ہی کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں کہ اللہ کے نبی تلوار نہیں ہے کیا کروں, اللہ کے نبی نے ان کو اپنی تلوار دی. اور ابو دجانہ اتنا فخر کرتے تھے, زندگی کے آخر تک وہ تلوار ان کے پاس رہی, اور کہا کرتے تھے میں نے اس ایک تلوار سے کتنوں کو مارا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا تھا وہ تلوار دیتے ہوئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی کو احزاز دے دینا, کوئی عہدہ دے دینا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو دجانہ یہ تلوار تجھے دے رہا ہوں, اب اس کا حق ادا کرنا. ہر جنگ پہ کہا کرتے تھے اللہ مجھ سے نبی کی تلوار کا حق ادا کرا دے, اور وہ رو کے اس پہ خواہشیں کرتے تھے. عکاشہ بن محسن بہت کا میدان تھا, کہنے لگے اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, کہا میں کیا دوں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی دے میں نے بھی لڑنا ہے. پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو پکڑا. اللہ کی رحمت سے یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گیا. کہا لو عکاشہ یہ لے لو, اور عکاشہ نے اسے ایک تلوار کے ساتھ کتنے دشمنوں کے ہاتھ توڑے. آج تو ہم نے خود بدنام کیا اسلام کو اور جہاد کو, ہم نے الٹی گنگا چلائی. ہمیں نہیں پتا کہ آج امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے تو قرآن کی ضرورت ہے. آج جب تک ہماری نسلیں اس قرآن سے نہیں جڑیں گی, واللہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گی. آپ ان کو ام القرآن میں بھیجیں, آپ مدینہ میں بھیجیں, آپ مصر میں بھیجیں, اگر دل نہیں جڑے اللہ نہ کرے وہاں سے سگریٹ پی پی کے آ جائیں گے. میں نے خود دیکھا, میں ایجپٹ میں تھی, اتنی کثرت سے وہاں ینگ لڑکے سگریٹ پیتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کہیں دیکھا. سڑکوں کے کنارے لڑکیاں تک وہاں سگریٹ پیتی ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو ماں باپ نے کتنی امیدوں سے بھیجا ہوا کہ یہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں, اکیلے لڑکے ہیں, کون پوچھے, وہ عیش کرتے ہیں. مجھے کوئی پوچھتا ہے ہم بھیجیں اپنے ملکوں کو باہر کے ملکوں میں پڑھنے بچوں کو؟ میں کہتی ہوں پہلے ان کی ذہن سازی کریں, اکیلے نہ بھیجیں, دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. کوئی مکہ میں جا کے ہر بندہ اگر مسلمان ہو جائے تو ابو جہل کیوں محروم رہتا؟ کعبہ میں تھا, روز تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. عبداللہ بن ابی تو جنگوں تک میں جاتا تھا, نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا, دل نہیں بدلا. تو لہٰذا جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کرنا ہے تو یہ وصف لانے پڑیں گے, یہ ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. اور اس وقت اس فیز سے دنیا گزر رہی ہے. آج لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا, جتنا جہاد کا موضوع بدنام ہوا اتنا ہی الحمدللہ قرآن عام ہوا. آنے والی نسلیں دیکھیں گی پھر دوبارہ وہی معاشرہ آئے گا, تلوار سے نہیں کردار سے. ایسے کردار عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ کردار جب بنیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے دنیا فتح ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے تلواریں نہیں تھی پکڑائیں, 13 سال صحابہ کو سکھایا, علم سے جوڑا. مشقتیں یہ ماری تو ہوتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہو تو تمہیں کوئلوں پہ لٹایا جائے گا اور یہ کچھ کیا جائے گا. اتنی سخت ٹریننگ ہوئی تو پھر 10 سال کتنی جنگیں لڑی, صرف ایک ایک سال میں 8-8 جنگیں 10-10 لڑی. ہم جیسے ہوتے کہتے اور بھی کوئی ہے امتحان ہمارے لیے, کوئی اور بھی مصیبت ہے جو ہمیں بھگتنی پڑے گی آپ کے ساتھ رہ کر. ایک بندہ نہیں ہٹا, ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹا مشکل کے بعد. کیوں؟ کیونکہ ٹریننگ ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں بالکل آسان تھی, پڑھنے والے قرآن چھوڑ کے قلم چھوڑتے تھے, تلوار اٹھاتے تھے, اور تلواریں ان کی مائیں بچپن میں ان کو یوں چلانا سکھاتی تھی جیسے شاید آج کوئی کسی بچے کو کوئی گیم پکڑ کے سکھائے. دشمن آتا تھا تلوار تیر لے کے چلتے تھے. اب آج کے دور میں آپ امیجن کریں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, چیچنیا میں جنگ لگتی ہے, کوئی بہت رغبت دلاتا ہے جنگ جہاد کرو کرو, ووٹتے ہیں چلو جی مر 4-6 کہتے ہیں ہم جاتے ہیں. میں نے رپورٹ سنی کہ جب یہ افغانستان کا جہاد ہوا, غلبے میں آ کے جذبات میں جتنی تقریریں ہوتی ہیں, اور یہ اچھی سوچ ہے, اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں طریقہ کار اپنے لحاظ سے وہ تربیت بھی کرتے ہوں گے. میں کوئی اپنا پرسنل کمنٹ اس میں نہیں دے رہی, صرف ایک رپورٹ کی بات کر رہی ہوں. Anyway, کہ وہ کہتی ہیں کہ کئی مرد پاکستان سے جو تھے وہ گئے وہاں جہاد پہ کہ ہم جا کے افغانستان میں جہاد کرتے ہیں, اور ہمارا دل جذبے سے بھرا ہوا ہے. کہنے لگی جب وہاں گئے پتا چلا کہ وہ زبان ہی نہیں آتی, ان کے کمانڈر ان کو پشتو میں یا افغانی میں بات کریں, ان کو یا اردو آتی ہے یا انگلش آتی ہے. کئی دن خوار ہو کے واپس آ کے انہوں نے کہا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں, کیونکہ پہلی بات ہے آپ کی ہماری زبان ایک نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ جو آج کا جدید اسلحہ ہے اس کو چلانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. کتنے کمیونیکیشن گیپ ہے. ایک اور بات یاد رکھے کہ ہمیشہ سنت طریقہ کیا ہے کہ جہاد اپنے علاقے میں رہنے والے لوگ اپنی جگہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی مشکل آئے اسلام کو تو یہاں والے آئیں گے, پاکستان میں تو پاکستان والے, سعودی عرب ہے تو وہاں. دوسرے ملک سے جانے میں تو مزاج ہی بدل جاتے ہیں, بیمار ہو جائے, موسم کا فرق, کپڑوں کا فرق, اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسی سیلف سفیشنٹ قسم کی سوسائٹی کریٹ ہو، آپ اپنی ساری ضروریات کے خود کفیل ہو جائیں، نہ آپ کو کسی سے ایڈ لینی پڑے، نہ کسی سے آپ کو کچھ اور مانگنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے والا بنا دے. آج اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں، اپنی بیٹیوں کو اس قرآن کے مرحلے سے نہیں گزاریں گے، کبھی مجاہدانہ سوچ پیدا نہیں ہوگی، فجر پہ نہیں اٹھیں گے، اللہ اٹھا دے تو اٹھا دے، نہیں چھوڑیں گے غلط چیزیں. دعا کریں. میں کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات ہے، پیار سے مار کے گلے لگا کے فیملی ٹائم کریں، خود بھی 10 دفعہ سنیں، 11ویں دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سنیں. صرف میں تو کہتی ہوں اس بات پہ دورہ قرآن کو کافی سمجھیں. ابھی یہ لفظی ترجمے، لمبی ڈیٹیلز، بچے، لڑکے، مرد نہیں سنتے. الحمدللہ میں اس سال پاکستان جب گئی تو میں نے پریکٹیکلی اپنی فیملیز میں کوشش کی، کیونکہ ہر گھر کا ایک ہی مسئلہ، بچے نہیں سنتے، بچے پاس نہیں بیٹھتے، بچے ایسے لگتے درد سر بن چکے ہیں. سارے کے رشتے داریاں ہوتی ہیں، پھر پیار بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتا ہے. پھر میں نے بیٹھی، بات کی، رہی، پھر میں نے کہا کہ چلو آپ ایسا کرو کہ سب لوگ بیٹھ کے سنو. پھر اللہ کے حکم سے اتفاق سے میرے پاس وہ ہارڈ ڈسک تھی جس میں ساری ریکارڈنگز کچھ ہوتی ہیں. میں نے جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے ان کو پورا دورہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر دیا. پھر میں نے بچے کی ذمہ داری لگائی، ماں کی نہیں لگائی کہ تم اس کو لے کے بیٹھ کے سننا، کیونکہ ماں کو تو چلانا ہی نہیں آئے گا اور ماں کے ہاتھ کس نے آنا ہے. میں نے بچے سے کہا کہ اب یہ گھر میں ایک خاص وقت پہ چلانا ہے، بہن کو بھی بٹھانا ہے، امی کو بھی، گھر والے بیٹھ کے اس کو سنو. پھر تھوڑے دن کے بعد جب موقع ملتا ہے آپ کتنا سن لیا، آپ کتنا، اور ماشاء اللہ سن رہے. ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
ہاں زبر الف ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا یا اپنا اپنی اپنے دیکھیں وہی ہے جو ہا الٹا پیش جو ہم نے کیا نا جو ہم نے الٹا کیا تھا نا یہ جو ابھی پیچھے ہم نے مذکر کے لیے کیا ہے ہا کے الٹا پیش اس کا اس کی اس کے اور اپنا اپنی کیا ہے یہاں پہ بھی وہی ہے لیکن وہ مذکر کے لیے تھا یہ مونس کے لیے ٹھیک ہے وہ میل کے لیے تھا اور جی ٹھیک ہے سمجھ رہا اس کا پیج نمبر ہے 27 ٹھیک ہے اور پھر اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں الا ربھا اپنے رب کی طرف ہا کو دیکھیں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے پھر دیکھیں رزق کو ہا اس کا رزق ٹھیک ہے علم ہا اس کا علم اس کی پائی اب ان کو ہم آیات میں دیکھ لیتے ہیں تو دمیرو کل شیئم بامر ربھا یہ ہے 19 الاحقاف صورت ہے وہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے یہ آپ دیکھیں گے اسی کے پیج کے اینڈ پہ نا انہوں نے نمبر وائز لکھا ہوا ہے کون سی صورت سے کون سی آیت اس کو اپنے قرآن سے دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لازمن اگر یہی کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر لیا کریں تھوڑا سا اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ان ایگزامپل سے بھی سمجھ آ رہا نیکسٹ ایگزامپل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ہے نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا مگر اللہ کے ذمے رزقها اس کا رزق ٹھیک ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا اس کو بھی پھر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں سورہ 7 میں قل انما علمها عند اللہ کہہ دیجئے بے شک اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا سب سے پہلے ہم نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے اسماء کے ساتھ آ رہا ہے اب ہم دیکھیں گے افعال کے ساتھ نہ یہ ہم ابھی مذکر کے ساتھ نہیں دیکھ رہے چکے ہیں یہ سارا مونس ہے ٹھیک ہے جس نمبر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم ابھی جو کر رہے ہیں آئے پیج نمبر 27 سے ہم نے ہا زبر الف ہا جو ہے نا یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو پیچھے ہم نے کیا نا ہا کے اوپر الٹا پیش اور ہا وہ مذکر اور مونس کے لیے استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں کیا آ رہا ہے اس میں انہوں نے پیچھے کیا بتایا تھا اس کا اس کی بھی کہا ہے یہ دونوں علامتیں اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے ان کا بھی انہوں نے ٹرانسلیشن اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی کیا ہے ابھی ہا میں بھی جو ہے سیم وہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے آپ ہم پوچھے ورنہ تو میں آگے بتا دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ کلیئر ہو گیا سب کو رزق ہا اس کا رزق جی ہاں ہا جو آ رہا ہے وہ ہوگا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا رزق ہا آ رہا ہے تو اس مونس کے لیے رزق ہوگا جی اس نوبر سمجھ آ گئی آپ کو دماغ سے دیکھیں باقی لوگوں کو تو آ گئے گا مجھے ہاں ٹھیک ہے ہاں دیکھیں ہاں آ رہا ہے نا، اگر رزق ہو ہوگا نا ہاں کے اوپر جو الٹا پیش ہے تو وہ مذکر کے لیے غائب کا سیکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کے اپنی ہی فرینڈ سے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آسان ہے انشاءاللہ، اس کو آپ دوبارہ سے ان کے ایگزامپلس کو دیکھیں گے نا، آپ کو بہت اچھے طریقے اس کے ٹیبل سینڈ کیا تھا، دوبارہ سے آپ کو اس کا نا میں ٹیبل جو ہے نا وہ بھی سینڈ کر دیتی ہوں. یہ واحد غائب کا سیکھا ہے یا مطلب حاضر کا ہے، تو یہ ان شاء اللہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے. ابھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، اب افعال کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے تھے. اگر ہا زبر علی خا فیل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کو نے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہا جو افعال یعنی فیل کے آخر میں ہوگا اس سے اس کو انہیں کیا جاتا ہے. آئی ول ریوائز اگین ٹیبل آفٹر جی آپ کو بھی بھیجیں گے. افعال کے ساتھ اگر ہا زبر علی خا فیل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے جاتا ہے، مثلاً یا علموہا وہ اسے جانتا ہے. دیکھیں وہاں پہ اگر یہاں پہ آ جاتا نا، یہاں پہ دیکھیں یا علموہا، یہاں سے آپ کو سمجھا رہی تھی وہ اسے جانتا ہے مونس کے دیا. اگر یہاں پہ آتا نا یا علموہو ہاں کے پر الٹا پیش، تو وہ اس مذکر کو جانتا ہے، وہ اس مونس کو جانتا ہے. یہ آپ مینشن کر سکتے پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے یا رزق دیتا ہے اس کو یا اسے، یہاں پہ ہا اس مونس کو رزق دیتا ہے، یرزقو ہا، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اثر رہا اس نے اسے چھپا، پھر نتلوہا ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں، ہم ان قرآن کی یا یہ جو چیزیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. القاہا الی روم میں ہاں انیسا، اچھا جی 177 آیت کا آپ نے مینشن کیا، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، سوری یہ جو ابھی اگزامپل انہوں نے بتائی ہے 21 جو ہے سورہ الانام کی آیت نمبر 55 کو دیکھتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ. یہ آپ یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ کوئی پتا، یہ ورقتن یہاں کیوں آیا ہے. یہ دیکھیں من ورق کیا ہے، یہ اسم ہے کیونکہ تا مربوطہ آ رہی ہے، تا آ رہی ہے نا گول تا، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا علم جو ہے یہ اس پتے، یہ تھوڑا سا اگر آپ کو کنفیوژن ہو میں اس لیے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں کہ من ورقتن جو ورقتن ہے یہ ایک لیف کی بات ہو رہی ہے نا، پتے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ پتا کر کو گرتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے بس چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں. پھر دیکھیں اگلی آیت میں اللہ یرزقھا وإیاکم 23 ہے، العنکبوت کی آیت نمبر 60، ٹھیک ہے. اس میں دیکھ لیں اللہ ہی نے رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. پھر اگلی آیت ہے 24 عمران کی آیت نمبر 108، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہمارے حق کے ساتھ. آیات کو یہاں پہ مونس میں لیا گیا اس لیے ہا کا ازمائے جو ہے یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیتے ہیں حروف کے ساتھ اگر حر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ کیا جاتا ہے، مثلاً فیہا اس میں، یہ نارمل ہم قرآن میں مسلسل تھا جب وہ لہا اس کے لیے منہا اس سے، ٹھیک ہے. یہ آسان ہے، یہ مسئلہ آپ نے ابھی بھی ٹرانسلیشن میں کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کو ہم ازواج مطہرہ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے. البقرہ کی آیت نمبر 25، پھر دیکھ وعلیہا مکتسبت، یہ بھی البقرہ کی آیت نمبر 26، اس کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا اور اس پر وبال ہے اس کا جو اس نے گناہ. پھر دیکھیں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، 27 العراف کی آیت نمبر 25 ہے، اس زمین میں تم زندگی گزارے گے اور اس میں تم مرو گے اور اسی میں دوبارہ تم نکالے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی آیت جو ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 35، انھا لاحد القبر، بے شک وہ جہنم بڑی بلاؤں میں سے ہے۔ جی یہاں تک اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو پوچھے، یہ جو آپ کو نیکسٹ ویک جو ہے یہ لازمن سارا آپ نے لیسن کر کے کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں ایسے کرتے ہیں، قرآن جو ہے آپ ایسے کریں، صرف فرقان کھول، یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں آیات اس میں دیکھ لیتے ہیں، تو کچھ آیات آتی ہیں آیت نمبر 60 سے ہی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی آیات ملتی تو وہاں سے جو چیزیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی پیج کھولیں آیت نمبر یہاں سے 60 جو آج کا لیسن ہے، تو اسی سے ہم تھوڑا سا آپ کو میں کروا دیتی ہوں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ جی سب نے کھول لیے، میری آواز آ رہی ہے جی؟ مغرب جی، فیہا ان آیت نمبر 61، جی ایکسلنٹ، دیکھیں آ رہا ہے، یہ کیا اسم ہے، فیل ہے یا جی آپ نے مار لیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو لیٹ، ویسے بھی میں آپ کو انشاء اللہ بریک دینے والی ہوں آپ کو نا، جی ٹھیک ہے، اس نمبر آپ نماز پڑھ لیں، یہ حرف ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 61 میں یہ حرف ہے، ویری گڈ۔ آگے آئیں اگلی آیت میں، وہ ہوا کیا اسٹارٹ میں آ رہا ہے، 62 کی آیت شروع میں دیکھیں آ رہا ہے، 62 کیا ہے، اسم ہے، یہ کیا مذکر ہے یا مونث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر بتائیں یا مونث ہے، واحد مذکر، ویری گڈ جی، ویری گڈ، ٹھیک ہے، شاباش۔ پھر آگے آ جائیں، مذکر ہے، صحیح، ماشاء اللہ جی، آپ کو تو بہت اچھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر آ جائیں، ہم نے اسے پڑھا نہیں، تھری میں خاطب ہم، یہ کیا ہے، ہم کیا ہے، تھوڑا سا بس آپ کے تھوڑا سا ایک امتحان لینے لگی ہوں، تو میرا جو ہے ابھی اس کو قرآن میں سے اس کو میں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی، وہ سب عورتیں،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا دیں گے بل ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینائے نبی انبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتبے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتبے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رنگ بر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رنگ بر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رنگ بر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رنگ بر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رنگ بر ہے
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا
كتاب الله
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوة
وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك المن نافع ورزقا طيبا وأملا متقبلا. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے آپ سب لوگ؟ جی این پی آپ لوگوں کو گرامر کی کلاس میں وائس کا پرابلم تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی نیکسٹ ٹیوزڈے کو پھر کلاس گرامر کی ہوگی. آپ لوگ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا ایکسرسائز, اس کو آپ لوگ جب آپ کو سہولت ہو ویک کے اندر آپ ان کو کر کے بھیج سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے اتنی بھی کلاس کروائی, ورنہ جس طرح آواز کا پرابلم آ گیا تھا تو کیا پتہ شروع میں آ جاتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آسانی دے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج جیسے ہم نے عباد الرحمان کی صفات کے بارے میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے رویوں پہ, اپنے اخلاق پہ, اپنی ایک ایک حرکت پہ چیک رکھنا شروع کر دیں, اور جو جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اور جو جو استاذہ جی نے اس کا الٹرنیٹ بتایا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود کو بھی گناہوں سے بچا سکیں, دوسروں کو بھی اللہ کے نیک بننے میں خود بھی ہمیں سہولت ملے اور ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں, اور کسی کو بھی ایسے تانے نہیں اور کوئی اس طرح کا بھی نہیں بیہیویئر رکھنا کہ اب قرآن پڑھتے ہو لیکن تمہارے عمل پھر بھی بدل نہیں رہے تو اس قرآن کا کیا فائدہ. کیونکہ ہمیشہ شیطان اس راستے سے بھگانے کا سب سے اہم پوائنٹ یہ لیتا ہے کہ عمل میں چینج نہیں آ رہی تو پھر کیا سننے کا فائدہ, کیا سیکھنے کا فائدہ. نہیں, بلکہ استقامت سے جمے رہیں. انشاءاللہ تعالی جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ایمان پختہ ہوتا جائے گا, عادات خود چھوٹتی چلی جائیں گی. اور تنقیدی پہلو ہم کبھی بھی نہیں رکھنا, ہمیشہ مثبت پہلو سے سوچنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں آپ سورہ الفرقان کا تجوید کا لیسن, آیت نمبر 185 او سوری لیسن نمبر 185 آیت نمبر 62-77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 185 at number 62-77 Surah Furqan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن.
أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وهو الذي جعل الليل
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات هم حسنات
صالحا يبدل الله سيئاتهم
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم
لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كن فسوف يكون لزاما
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
جي يهم بلا سبورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاک اللہ خیر واسن جزا سسٹر تحریم الحمدللہ ہماری تجوید کا لیسن کمپلیٹ ہوا اب ہمارا کتاب الدعا سفر کی دعائیں ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کرے تھے کچھ دعائیں کتاب الدعا سے اور کچھ حسن مسلم سے آپ لوگ اپنی دونوں بکس ریڈی رکھیں نوٹس ریڈی رکھیں تو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سفر سے متعلق دعائیں الیتو فی السفری کتاب وسط ہو سکتا یا تو کسی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے یا پھر آپ کسی کو پیچھے چھوڑ دیں گے سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں نا اچھا فلاں ساتھ چلا دے فلاں گھر میں بچوں کو دیکھ لے اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے ساتھ بھی جا سکتی ہے اور ہمارے پیچھے بھی ہوگی یعنی ہمارے شعور کے ساتھ ہوگی یہ چیزیں تو اللہ پہ توکل کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے پھر سفر کی واسائز سفر مشقتیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے گاڑی نہ سلپ ہو جائے کچھ جھٹکا نہ آ جائے وقابت المنظر برا منظر مثلا کہ میں جاؤں کو بری چیز دیکھنی پڑ جائے کوئی خراب چیز دیکھوں اور خاص طور پہ وسوء المنقلب فی المال بل اہل جب گھر واپس آؤں تو کوئی برا خبر نہ دیکھوں بعض لوگ کہتے ہیں ہم گئے پیچھے سے گھر میں چوری ہو گئی ہم گئے پیچھے سے گھر میں آگ لگ گئی ہم گئے یہ ہو گیا آپ پورے شعور سے یہ دعا مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے گا پھر آپ دیکھیں کہ واپسی کی دعا کتنی پیاری ہے آئبون تائبون عابدون علی ربنا حامدون ایک تو اس کا تسلسل کتنا پیارا ہے پھر آپ دیکھیے کہ اب آئی بون تائے بون میں توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے عبادت کرنے والے حامدون ہمارے سفر کیا ہوتے ہیں آکلون شاربون متقلمون کھا رہے ہیں پی رہے ہیں شور مچا رہے ہیں ہنسی ہو رہی ہے مذاق اڑا رہے ہیں کوئی نسبت ملتی ہے ہماری اللہ کے نبی سے دعاؤں کو ہی دیکھ کے دیکھ لیں ہم تو شور کرنے والے ہیں میوزک سن رہے ہیں ہم شور کر رہے ہیں ہلا گلا کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں نہیں آئے بن بنیے تائے بن بنی عابد بنیے اب اس شعور کے ساتھ دعا کو پڑھتے ہیں تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں اس دعا کے اس لیے لفظوں پہ بہت ہی توجہ فرمائیے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر کہیں کعبہ آتا ہے کہیں کعبہ آتا ہے تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہوتا ہے بہرحال وسوء المنقلب فی المال والاہل واپسی کی دعا بھی دہرا لیتے ہیں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون چلیے اگلی دعا دیکھتے ہیں دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے عن جابر رضی اللہ عنہ قال کنا اذا سعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا حضرت جابر فرماتے ہیں دوران سفر جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب بلندی سے اترتے سبحان اللہ کہتے اسے بخاری نے روایت کیا یہ بلندی پہ چڑھنا اترنا کہاں ممکن ہوتا سیڑھیاں اور پہاڑی علاقے آپ لوگوں کے پاس اس کے موقع ہوتے کیسے گاڑی جب اونچی جاتی ہے تو کیا کہیں گے نیچے جائے گی تو ہم کیا کہتے ہیں عموماً کتنے لوگ شعوری طور پہ آہستہ چلانا جی بالکل کوئی اوپر چڑھا تو ہمیں آہستہ چلانا احتیاط سے چلانا آگے نظر نہیں آ رہا نیچے جائے تو ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ دل نہ بیٹھ جائے ہاں تو یہ کب ہوگا جب سفر میں ہم شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو دیکھ رہے ہوں گے آج تو میرا دل پکڑا گیا اتنا خوبصورت باہر منظر تھا کہ
دھوپ ہوتی ہے نا تو اس طرح نہیں کھلتا جو دھند کا منظر ہے, یعنی پورا وقت میں باہر دیکھ رہی تھی اور میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اندر دیکھوں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ حقیقت نہیں ہے, میں سینریز دیکھ رہی ہوں. اتنا حسن, اتنا حسن, اتنی خوبصورتی, اتنی صفائی, اتنی آرگنائزیشن, اور ایسے لگتا ہے ہر چیز دھلی ہوئی, ہر چیز کھلی ہوئی. پتہ نہیں ہم کن تفکرات میں ہوتے ہیں اس وقت, آپ ترجمہ تو یاد کر رہے ہوتے ہیں روتے ہوئے. باہر دیکھا کریں, جب کوئی اچھا سین آئے باہر دیکھیں, جب کوئی کھڑکیاں الماریاں یا بلڈنگیں دکھیں تو قرآن پڑھیں. اگلی روایت, سفر میں کسی جگہ ٹھہرنے سے قبل درجہ ذیل کلمات پڑھنے سے انسان ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. انحولت بنت حکیم رضی اللہ عنہا تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يدره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حضرت خالہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے, میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ لوگوں نے شاید کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہو کہ نہ کیا ہو کہ بھائی کون سی چیز نقصان دیتی ہے, لیکن میں نے الحمدللہ لانگ ٹریولز بہت سارے کیے. ہم 15-20 گھنٹے کی ڈرائیو بھی کرتے تھے, تو اس میں انسان 3-4 گھنٹے سفر کرنے کے بعد تھک جاتا ہے. تو امریکہ میں کافی اس طرح کے روڈز کے اوپر پکنک سپاٹس اور ریسٹنگ ایریاز ہوتے ہیں کچھ 20-25 میل کے بعد, تو بعض دفعہ ہم وہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, بالکل ارد گرد جنگل ہے, انہوں نے بیچ میں تھوڑا سا ایک جگہ صاف کی ہوئی ہے, ٹوائلٹس ہوتے ہیں, ہلکا پھلکا سا کھانے پینے کا مشینیں لگی ہوتی ہیں نا, تو وہاں جا کے میں جب یہ دعا پڑتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا سیکیور ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں بینچ لگے ہوئے تو وہاں لیٹنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹریچ کریں, تو خوف آتا ہے دل میں نا, کوئی کیڑا نہ آ جائے, کوئی سانپ, کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ دعائیں پڑھ لینا مجھے اتنا سکون دیتا ہے اس وقت, کہتے کہ بس اب کچھ نہیں ہوگا. کبھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ رات کو اپنے مڈ نائٹ میں کہیں گاڑی کھڑی کی ہے تو کوئی چور نہ آ جائے, کوئی کچھ نہ ہو, تو کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دعا کتنی اپروپریٹ موقع کی مناسبت سے ہے نا, کیا او صبح کلمات اللہ تامات من شر ما خلق. اس من شر ما خلق میں کیڑے مکوڑے, جانور, انسان, چور, ڈاکو, جن, بھوت, پریت, ہر ایک آ جاتا ہے. تو یہ کعبے کہیں بھی کریں, آپ جیسے یہاں سے کہیں بھی جاتے ہیں, بیچ میں کہیں رکتے ہیں اگر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو پڑھ لیجئے. یہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ دعائیں آپ کے لاشور میں چلی جاتی ہیں. آپ یہاں سے گئے, مثال ہے آپ اپنے گھر گئے, راستے میں آپ نے گیس لینے کے لیے گاڑی روکی تو پڑھ لیجئے, کیا حرج ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جہاں بھی سٹاپ کریں وہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, دعا کو دوہرا لیتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس موضوع سے متعلق. جی ہاں جی, اگر صحیح روایت کے ساتھ آپ کو وہاں دکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. ہم حسن المسلک میں سے بھی یہ ٹاپک کھول لیتے ہیں. ہم نے جو مسئلہ نمبر 142 میں دعا پڑھی ہے وہی دعا جو ہے ادھر پیج 145 پہ, یعنی سواری پر بیٹھنے کی دعاؤں میں ہے, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وہاں تھوڑے سے الفاظ مختصر ہیں, اس میں ہم نے الحمدللہ پوری ڈیٹیل سے پڑھ لی. پھر اگلی دعا جو سفر کی دعا ہے وہ ہم نے مسئلہ 143 میں پڑھ لی, اور اسی کے بعد آخر میں جو واپسی کی دعا ہے وہ بھی اسی میں ہو گئی. ہم اس میں سے ایک دعا پڑھیں گے جو ہماری اس کتاب الدعا میں نہیں ہے لیکن حسن المسلم میں ہے. شہر یا بستی میں داخل ہونے کی دعا آپ سب مجھ سے دہرائیں گے. اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أدللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. یہ روایت ہے صحیح حاکم کی روایت ہے اور درست روایت ہے, حسن میں بھی یہ موجود ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رب ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے جن پر یہ سایہ کیے ہوئے ہیں. محسوس کیجیے ذرا, ساتوں آسمان اور جن چیزوں پہ سایہ کیے ہوئے ان سب کا رب اللہ, ہم اس کو پکار رہے ہیں, کتنی اتھارٹی ہوگی اس کی. اور رب ساتوں زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. امیجن کریں زمین کس کس کو اٹھائے ہوئے, بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے درخت, انسان, جنات, کیا کچھ, ان سب کا رب. کوئی دل پہ روک تاری ہوا, اتنی بڑی ذات ہے وہ. اور رب شیطانوں کے اور ان کے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا, شیطانوں کا بھی رب اللہ. تو جب اس کی پناہ میں آئیں گے تو کوئی شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور رب ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جو انہوں نے اڑائی ہیں. امیجن کریں ہوائیں ساری, مونسون اور مغربی مشرقی ہوائیں, اور جن ذروں کو اڑاتی ہیں, جن پولن گرینز کو اڑاتی ہیں, مٹی کے ذروں کو اڑاتی ہیں. اتنے بڑے رب سے انسان مانگتا ہے, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس بستی کی بھلائی کا اور اس کے باشندوں کی بھلائی کا اور اس بستی میں موجود چیزوں کی بھلائی کا, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے رہنے والوں کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو ان میں ہیں. ہم اپنے لفظوں میں کبھی اتنی جامع دعا مانگ سکتے ہیں؟ کہیں بھی آپ جائیں, نئے شہر میں, نئی بستی میں مانگ لیجئے, اللہ بستی والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. اور بھی ایک آدھ دعا ہے لیکن اس رہی ہیں, وہ اللہ کا جلال. آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا محسوس کر کے تو دیکھیں. جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو کوئی چیز ناممکن نہیں لگتی. یہ چیزیں پھر مومن کو جرت دیتی ہیں. ہم یہ جو ڈھیلے ڈھالے رہتے ہیں نا, بہت مشکل ہے, ناممکن ہے, میں تو یہ پڑھ نہیں سکتی, میں تو یہ کر نہیں سکتی, یہ تو ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے, یہ صرف ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. جس کو پتا چلے میرا رب ساتوں آسمانوں اور آسمانوں نے جن کو اٹھایا ہوا, کس کس کو اٹھایا ہوا آسمان نے, آپ دیکھ سکتے ہیں, فرشتوں کا بوجھ, ستاروں کو اٹھایا ہوا, بڑی بڑی گلیکسیز ہیں. صرف اپنے دل کو یقین دلائیں کہ ہم جس رب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم جس رب کی باتیں پڑھتے ہیں, جس کی کتاب پڑھتے ہیں, جس کے نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں, جس کی دعائیں پڑھتے ہیں, وہ ساتوں آسمانوں کا رب ہے. دل بند ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمین کو سوچیں, ساری زمین, اس پہ اتنے بڑے بڑے بوجھ. پھر ہوائیں جس چیزوں کو اڑاتی ہیں. تو جس بندے کو اپنے رب سے تعلق مل گیا وہ بھی طاقتور ہو جائے گا نا. دیکھیے دنیا میں لوگ صرف تھانے دار کی دوستی پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. تمہیں نہیں پتا فلاں تھانے دار میرا دوست ہے, تمہیں نہیں پتا فلاں ایم پی اے میرا دوست ہے, فلاں ایم این اے میرا دوست ہے, فلاں صدر صاحب کا فون میرے پاس ہوتا ہے نمبر, فلاں کا فون نمبر میرے پاس ہے. کتنا انسان اکڑتا پھولتا ہے. تو آپ دیکھیں پھر مومن کی اکڑ کیا ہوگی. اکڑ سے مراد انا ہے, ایگو, مجھے نہیں ضرورت کسی کی, پیچھے ہٹو, میرا رب کافی ہے. پھر حسبی اللہ نکلتا ہے, پھر حسبن اللہ نکلتا ہے. وہ دوسروں کو تو چھوٹے چھوٹے مہرے سمجھتا ہے, چھوڑو چھوڑو, پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. اللہ کی ذات پہ نظریں لگنے کے بعد اصل میں آپ جینے کا مزہ چکھتے ہیں. اس سے پہلے تو ڈر ڈر کے, دبک دبک کے زندگی گزارتے ہیں. ایک رب کا خوف سب کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے, ایک رب کی محبت ساری محبتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے, اور ایک رب کا تعلق سارے تعلقات سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑا تکبر جھلکتا ہے ان میں. یعنی کوئی دیندار ہوتے ہیں یا کوئی لوگ بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑی باتیں اپنے زون پہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک بہت بڑی طاقت کے بھروسے پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دعاؤں کو پہاڑوں کی طرح نہ پڑا کریں, دل پر لے کے پڑھیں. پھر محسوس کریں، اور جب جہاز نیچے اترتا ہے اور یہ دعا میں کبھی پڑھوں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے پڑھوں، اللہ تو اس جگہ کا بھی رب ہے، اللہ اتنی بڑی جگہ، اتنی بڑی جگہ، یہ صحرا جو راستوں میں آ رہے ہیں تو اس کا بھی رب ہے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، تو سب کا رب ہے. آپ بتائیں کہ ہم نے رب کی قدر کی؟ کیا حقیقت میں ہمارے دل کے تار پگھلے چھوئے؟ ہم تو اتنا سن سنا رہے ہیں، وہ تو بےچارے باہر بیٹھے، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو کوئی فکر نہ باپ کریں، فکر تو اپنی کریں کہ اگر میرا دل رب کی خشیت سے نہیں بھرا، رب کی محبت سے نہیں بھرا، رب کے راستے میں میں نے اپنی زندگی لگانی ہے، میرا نہیں بھرا، تو پھر سمجھو کہ میرے جسم میں دل نہیں پتھر، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل پتھر بن جائے اور پھر پتھروں سے بھی سخت. اس شعور کے ساتھ اب دوبارہ اس دعا کے الفاظ کو سنیے اور پڑھیے. اللہم رب السماوات السبعی وما اضللنا ورب الارضین السبعی وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اسی طرح ایک اور دعا جو ہماری اس میں نہیں تھی وہ یہاں سے ہم دیکھیں گے. بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، حیرت کی بات، بازار میں جانے کی بھی دعا ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ بازار میں جا کے انسان سے جو کمی بیشیاں، غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کئی قسم کے نقصانات سے بچتے ہیں. تو چلیے دعا دہراتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہت اور اسی کی سب تعریف ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ زندہ ہے، نہیں وہ مرتا، اسی کے ہاتھ میں ہے سب خیر، اور وہ ہر چیز پر کل قدرت رکھتا ہے. بازار گئے تھے لینے کیا، اور دعا کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ سراسر اللہ کی بڑائی کی، ایک ایک لفظ اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرتوں کی دلیل ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے، حاکم میں بھی ہے، کہ کیا پتہ چلا کہ بازار میں جاتے وقت اگر ایک انسان یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو بازار جا کے غلط فیصلے نہیں کرتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یحیی و یمیت ہونے کی بات کی گئی نا، زندگی اور موت سکھا دی، حی لا یموت دوبارہ کہہ دیا. ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کا سمبل ہے کہ صرف وہی خریدنا جس کی تمہیں اس دنیا میں ضرورت ہے، کیونکہ تم تو جانے والے ہو. پھر اگلی دعا دیکھ لیتے ہیں، سواری کا جانور پھسلنے وقت کی دعا. کبھی کبھی سلپ کر جاتی ہیں نا، گاڑیاں بھی سلپ کر جاتی ہیں، کبھی سواری ہل جاتی ہے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طرح دیکھیں کہ عام طور پہ بھی پھر کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے پھرتے، تو اس وقت بھی لاشعوری طور پہ یہ دعا منہ پہ آ جاتی ہے. اسی طرح ہم نے اپنی کتاب دعا میں دعا پڑھی تھی مقیم کی، مسافر کے لیے، لیکن ہم اس کتاب کی روشنی میں پڑھیں گے مسافر کی مقیم کے لیے. مقیم کون ہوتا ہے؟ جو قیام کر رہا ہے، جو گھر والا ہوتا ہے. تو مسافر کیا دعا دے گا گھر والوں کو؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ لا تضیع ودائعہ میں سپرد کرتا ہوں تمہیں اس اللہ کے کہ نہیں ضائع ہوتی اس کے سپرد کی ہوئی چیزیں. کتنا پیار ہے اس دعا کے اندر. یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے, ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اور آپ دیکھیے کہ استودیو اور ودا یہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. یہ وہی روٹ ہے جو ہم ودائی کے لیے بولتے ہیں, رخصتی, یعنی لڑکی کا جب سسرال کی طرف جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں الوداع. تو یہاں یہ یقین دیا جا رہا ہے کہ جو مسافر گئے اب یہ اللہ کے حوالے. اور یہ دعائیں جب لے کے یا دے کے انسان جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کو کتنا سکون ملتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے. شعور کے ساتھ پڑھیے اس دعا کو. استودعکم اللہ الذی لا تدیع ودائعہ. آپ دیکھیں دونوں دعاؤں کا تقابل کر کے کہ مسافر کی مقیم کے لیے اور مقیم کی مسافر کے لیے دعا میں فرق کیا ہے. کیسے ہو جانا چاہیے فرق؟ نہیں, کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. مسافر کی مقیم کے لیے دعا نسبتاً مختصر ہے. بس یہی کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ نسبتاً سیکیورڈ ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. جبکہ مقیم کی مسافر کے لیے دعا میں دین کی, امان کی اور اس کے خواتیم عملی کی بات تھی. کیونکہ باہر نکلتے ہیں تو انسان کئی فتنوں میں آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو اپنے تین باتوں میں جو ایک نصیحت کی, کہا کہ گھر میں قرار پکڑو, یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو. صحابی تھے, عورت نہیں تھی, مرد تھے. مرد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم گھر سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو. اور آج بھی الحمدللہ جو صحیح دیندار ہیں ان کا عمل یہ دیکھا گیا کہ ان کو نہ بازاروں میں پھرنے کا شوق ہے, نہ شاپنگ کا شوق ہے, نہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے. وہ اپنے کاروبار, کام, گھر اور مسجد اور جو بھی کوئی جائز ضروریات ہوتی ہیں. تو بلا وجہ باہر پھرنا بعض دفعہ انسان کو اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح ہم نے مقیم کی دعا وہاں پڑھ لی تھی. دوسری ایک اور دعا بھی بڑی خوبصورت ہے, اس کو ہم اس کتاب کی روشنی میں دیکھیں گے. دعا نمبر دو ہے مقیم کی مسافر کے لیے دعا. زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. دعا کا ترجمہ ہے زادِ راہ عطا فرمائے تمہیں اللہ تقویٰ کا. سبحان اللہ, ساتھ کیا لے کے جاؤ؟ کھانا پینا, روٹی, سالن, کپڑے, جوتیاں, نہیں, تقویٰ لے کر جاؤ. تمہارے سفر میں جو چیز کام آنی ہے وہ تقویٰ. اور بخش دے تمہارے گناہ اور آسان کر دے تمہارے لیے بھلائی کو جہاں بھی تم ہو. کتنی کیئر اور کتنی محبت جھلکتی ہے اس دعا میں. جب کوئی کسی کو یہ دعا دیتا ہے تو اس کا خود ہی دل خوش نہیں ہو جاتا. تو سفر میں تقویٰ کی ضرورت ہے. ہم نے حج کے ضمن میں بھی قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ کیا لے کے جاؤ؟ تقویٰ, تقویٰ کا ساتھ لے کے جاؤ. کیونکہ سفر میں بہت ڈر ہوتا ہے الجھنے کا, دوسروں سے ناراض ہونے کا. تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے رکھے. پھر اسی طرح ہم نے باقی دعاؤں میں جو چیز پڑھی اس میں ایک دعا ہمارے سامنے نہیں آئی تھی, وہ کیا ہے؟ دوران سفر صبح کے وقت کی دعا. اب آپ دیکھیں یہ صبح کی, یہ چلتے ہوئے, یہ گاڑی شروع کرتے ہوئے, یہ بیٹھتے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سفر کو خوبصورت کر دیتی ہیں. سفر میں کبھی ہوں, صبح کا وقت ہو جائے یا جب صبح وقت اٹھیں تو کیا دعا مانگیں گے؟ سمیع سامعن بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار. ترجمہ ہے سنا ایک سننے والے نے اللہ کی تعریف کو اور ہم پر اس کے جو اچھے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ بھی, یعنی یہ بھی سن لیا. اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور مہربانی فرما ہم پر. ہم یہ دعا کرتے ہیں پناہ میں آتے ہوئے اللہ کی آگ کے عذاب سے. اس میں بھی بہت محبت ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2718 نمبر کی. تو سفر کے دوران صبح کے وقت اللہ کی تعریف کرنا. اور یہ جو سمیع سامع, انہیں یہ کون ہے سننے والا؟ خود اپنے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کو سن لیا، کیونکہ صبح کے وقت ایسے لگتا ہے ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے. اگر پرندوں کی آواز ہے، پانی کی گرنے کی آواز ہے، جھرنوں کی آواز ہے، تو کی سرسراہٹ کی آواز ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کے اچھے انعامات کی بات کرتا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور تو میرے ساتھ اس معاملے کو آسان کر دینا. اب یہ تو دعائیں تھیں سفر کے دوران کی. اسی طرح اگلی دعا جو ہے دوران سفر وہ ہم نے دوسری کتاب میں دیکھ لی. سفر سے واپسی کی دعا جو ہم نے وہاں دیکھی تھی اس سے تھوڑی سی مختلف دعا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کتاب میں سے. سفر سے واپسی کی دعا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ یا حج سے واپس آتے، واپس تشریف لاتے، تو ہر بلند جگہ پر تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے. ہم نے وہ تین جگہ والی پڑھ لی تھی، لیکن یہ اگلی بات جو تھی اللہ اکبر والی بات پڑھی تھی. لیکن دعا آپ کیا مانتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا
شریک له
له
الملک
وله
الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عبدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وخزم الأحزاب وحده. ترجمہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی اس کا شریک، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے ہیں. سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ اور مدد فرمائی اپنے بندے کی اور شکست دے دی اس نے تمام مخالف گروہوں کو اکیلے ہی. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مختلف اس کے ہمیں ملتے ہیں حوالے. تو سفر سے واپسی پہ بھی اللہ ہی کی بڑائی کی بات ہے. تو یہ تھی چند دعائیں جو سفر سے متعلق تھیں. سفر کے دوران دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے، کبھی بری خبر ملتی ہے. تو وہ دعا بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ خوشخبری یا پریشانی کی بات سننے والا کیا کہے. رسول اللہ کے پاس اگر کوئی خوشخبری آتی تو آپ فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے انعام کے باعث ہی مکمل ہوتے ہیں نیک کام. سچ، ہم اچھے کام، نیک کام، صحیح کام کب کر پاتے ہیں؟ اللہ کی نعمت سے کرتے ہیں. اور اگر کوئی ناپسندیدہ معاملہ سامنے آتا تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہر حال میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، اچھا معاملہ ہو یا برا ہو. ایک دعا اور اس میں اس سے آگے بھی آتا ہے، الحمدللہ علی کل حال واعوذ بک من حال اہل النار، کہ بس پناہ مانگتے ہوں تو جہنمیوں کے حال سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو میرے لیے تو میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. یہ دعا جو ہے ابن سنی کی ہے اور حاکم میں، اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. تو یہ تھی چند دعائیں جو سفر سے متعلق تھیں. آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہمیں یہ پورا ٹاپک پڑھتے ہوئے. کیا پتہ چلا کہ سفر میں اگر آپ ایک گھنٹہ بھی ہوں تو آپ دعائیں پڑھتے ہوئے بھی گزار سکتے ہیں. کوئی سوال کوئی بات ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی، ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی بچہ گرنے لگتا ہے یا چلتے ہوئے پھسل دے پاؤں تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں؟ بالکل پڑھیں. آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرے اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اس سے. جی جی، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے اور وہ ہمیں پرہیز بتا رہا ہے. تو ہمارا سفر عموماً کن دکھڑوں کے ساتھ گزرتا ہے؟ میں تو دیکھا اکثر بچوں والی مائیں تو آدھا وقت بچوں کو ڈانٹ ہی رہی ہوتی ہیں سفر میں. دعائیں پڑھائیں، اگر آپ یہ ساری دعائیں یاد کر لیں، گاڑی میں بیٹھتے شروع ہو جائیں، چلو بچوں پہلی دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، تو وہ سب ضدیں بھی چھوٹ جائیں گی کہ مجھے آئس کریم چاہیے اور مجھے لالی پاپ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے. جی آپ بالکل. تو یہ دعائیں اصل میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. جی آپ صحیح تھا. جمعرات کو نکلتے تھے میں سبحان الذی سخر لنا, تو آر کے پی میں جب میں نے اس کو پڑھایا تھا پچھلی دفعہ تو میں نے پورے سفر کے آداب بھی پڑھائے تھے اس میں, آپ سن لیں اس کی ریکارڈنگ. کیونکہ سفر کی سنت ہے بیسیکلی نا. اور اگر آپ چاہیں تو منہاج المسلم جو بک ہے چھوٹی سی, ایک چھوٹی تو نہیں ایک ہی جلد کی ہے, اس میں بھی سفر کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس میں جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کو دیکھ لیجیے. جی بالکل, بس وہی بات ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں اور معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اچھا ہی کرے گا, پہلے آپ اور پھر آپ. جی آپ. جی آپ. میں عام طور پہ جو اسکول جانے کے, اس کو بھی آپ کا سوال ہے کہ سفر کہیں گے کہ نہیں, دیکھیے کہ سفر تو گاڑی میں بیٹھ کے تو سفر ہی ہے, لیکن آف کورس ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اہتمام کے ساتھ دوسرے شہروں میں کچھ دن کے, تو یہ روز نکلنا گھر سے چھوٹی چھوٹی گاڑی میں بیٹھنا, آف کورس آپ اس پہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. کہہ رہی کتنی زیادہ دعائیں ہیں, تو ٹپس کوئی ہیں کہ اس کو کیسے یاد کیا جائے؟ تو ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو کتاب کے دیکھ کے پڑھیں, زبانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اگر یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجیے اور آپ دیکھ اس کے بعد کیا کریں گے, اسی کو ریپیٹ کر لیں. جی میں سوچتی تھی اس کی سی ڈی ہو تو یہ بھی سفر کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں, تو اگر اس کو ایسے سی ڈی فارم میں بھی کر دیا جائے تو چلیں گاڑی میں لگا کے سی ڈی سنتے رہے ساتھ دعائیں پڑھتے جائیں تو بھی ہو سکتے, لیکن ہم سوچتے ہیں لٹکا لیتے ہیں لکھ کے, وہ زیادہ آسان ہے. کچھ لوگوں نے دعائیں لٹکائی ہوتی ہیں نا گاڑیوں کے آگے, تو بہرحال پڑھنے کی نیت سے رکھی ہیں تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ جی اور کس نے کھڑا کیا تھا؟ جی آپ پلیز. جی بالکل, یہ چھوٹے چھوٹے بکلٹس کی شکل میں جب ہوتی ہیں تو پھر یاد ہو جاتی ہیں اور دیکھ کے پڑھ لیں. ایک چیز بہت اچھی ہمارے پاس وہاں ہوتی تھی, میں نے امریکہ میں دیکھی تھی کہ ڈور نوبس کہتے ہیں اس کو نا, دروازے جیسے ہیں, تو مثال ہے کہ اتنا لمبا سا ہے ایک گتے کا بنتا ہے تو بیچ میں اتر اس طرح کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے, تو جو دروازے کا باہر لاک ہوتا ہے نا اس کے اندر لٹکا دیتے ہیں ہر مختلف جگہ کے, جیسے باہر والا جو ہے گھر کے انٹرنس ہے تو اس میں یہاں باہر کی دکان لگی ہوئی ہے, اندر کی طرح لٹکائیں تو نکلنے کی ہے, پھر اس طرح ٹوائلٹ کا دروازہ اس کے باہر کی صورت میں لگا دیں, تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور میرا کافی دیر سے یہ دل میں آئیڈیا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کے ڈور نوبس بھی بنا سکتے ہیں جو اسی جگہ پہ بندے کو اسی سے یاد دہانی کروا سکے. جی آپ پلیز. دیکھیے بات تھوڑی اس کو فلٹر کر دیتی ہوں کہ گھر میں آتے ہی ہم نے پڑھا کہ گھر والوں پہ سلام کریں نا, پہلی بات ہے کہ گھر میں کوئی ہو نہ ہو سلام کریں, سورت نور میں آپ لوگ یہ چیز پڑھ چکے ہیں نا, لیکن اگر آگے سے جواب آ جائے تو ڈرے نا, کیونکہ خالی گھر میں جب آپ نے سلام کیا تو کوئی جواب دے سکتا ہے نا آپ کو آگے سے. دوسری بات ہے کہ مرد ہاتھ ملاتے ہیں مردوں کو, تو عورتیں بھی ہاتھ ملائیں, آپ کی مرضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ جس کو دیر سے ملتے بہت دیر بعد جیسے اس سے معانقہ کرتے, گردن سے گردن ملانا, اور عام طور پہ جن کو ملتے ان سے مصافحہ کرتے ہاتھ ملاتے, تو عورت عورتوں سے ملا لے مرد مردوں سے. آپ دیکھیں کہ مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں نا تو عمارتیں قائم رہتی ہیں نا, تو بچپن میں جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اس چیز کا عادی ہو گیا تو انشاءاللہ بڑا ہوگا تو یہ چیز. ٹھیک ہے پھر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نکاح سے متعلق دعائیں. العدیت فی الزواج, العدیہ جو ہے یہ دعا کی جمع ہوتی ہے, اور زواج زوج سے جوڑے کو کہتے ہیں, سپاؤس شادی, سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. ہمارے یہاں عموماً نکاح یا شادی اچھے کپڑے پہننے کا نام ہے, جیولری زیور بیوٹی پارلرس کے پاس ایک گھنٹے استعمال کرنے کا نام ہے, اور اسی طرح کی جو باتیں وہ آپ سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نکاح بھی نماز پڑھنے کی طرح عبادت ہے, اور جس نبی کی زبان مبارک سے نماز کی دعائیں سکھائیں گئیں, زندگی کے مختلف مواقع کی دعائیں سکھائی گئیں, انہی سے نکاح اور اس کے متعلقات کی دعائیں بھی سکھائی گئیں. انہی میں سے چند دعائیں ہم آج کی نشست میں کریں گے. پہلی دعا, نکاح کے بعد میاں بیوی کو یہ دعا دینی چاہیے, یعنی جب شادی کے موقع پہ آپ کہیں بھی جائیں تو دولہا یا دلہن کو یہ دعا دیجیے. اور اب اس کو سنتے وقت ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا اس سے علاوہ کچھ اور بہت کچھ کہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رفع الانسان اذا تزوج قال اب آگے سے دعا کے الفاظ ہے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے، اللہ تجھے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا فرمائے. اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ نکاح اور خاص طور پہ شادی کا جو موقع ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے، بالکل میں جب بھی نکاح لفظ سنتی ہوں یا بولتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک چین آتی ہے، کتنی تولے کی چین کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جہاں ایک کڑی دوسری کڑی کے اندر ڈلتی ہے وہ ٹانکا بہت کچا ہوتا ہے، جب بھی چین ٹوٹتی ہے تو وہ جوڑ کھلتا. یہ آپ نے جولری میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا، دو گھروں میں جوڑ لگ رہا ہوتا ہے، ایک بڑی کڑی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی، مزاج فرق، ماحول فرق، کوئی ایسی چیز بیچ میں آ سکتی ہے جو ساری تحقیقات کے باوجود نہیں پتا چل سکی. میں تو یہ کہتی ہوں، جیسے ایک بات لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے ہم نے ٹیسٹ کروائے کچھ میں بیماری آئی نہیں، پھر اچانک بیماری اٹھ گئی. عموماً کینسر کو یہ چیز کہتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ انسان مشین نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے، ورک شاپ پہ جا کے دکھا لیتے ہیں، 10 مکینکس کو دکھا لیں، جب آپ گاڑی استعمال کریں گے کوئی ایسا جھول نکل آئے گا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا. گھر لیتے ہیں، دیکھ لیجیے یہی بات ہے. اب وہ گاڑی ہے، وہ گھر ہے، وہ جیولری ہے، اس کو چھوڑیے، انسان کون ہے؟ جاندار چیز ہے، اس کے جذبات نہیں ہے. اس کو بے جان چیزوں کا جوڑ نہیں کہ ملا دیا اور ہو گیا پانی اور رنگ کو ملایا تو رنگ چل گیا. تو لہٰذا اس موقع پہ جتنی زیادہ انسان کے دل میں خشیت اور آجزی ہونی چاہیے شاید ہی کسی اور چیز کو خریدتے اور بیچتے وقت پہ ہو. لیکن دکھ کی بات کیا ہے کہ جب شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، جب خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے تو عموماً کئی کئی مہینے بلکہ بعض جگہ تو سال ہر سال پہلے سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے آخری وقت پہ، اس کے باوجود گھبراہٹ اور ایک بے چینی، اور نہیں ہوتی تو یہ دعا یاد نہیں ہوتی. آپ سب یہاں جو بیٹھے ہیں میرے گمان کے مطابق آپ اس سٹی کے دین سے تعلق رکھنے یا دین کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں. ان کلاسز یا پیچھے کہیں آپ نے یہ دعاؤں میں پڑھی، کہیں اس کے علاوہ بتائیں کہ آپ نے عملی زندگی میں کتنی شادیوں پہ لوگوں کو یہ دعا دلہا یا دلہن دونوں کو یا ایک کو دیتے ہوئے سنا اور بولا، ایک بھی آواز نہیں ہے. تو یہاں سب سوچے برکتیں کہاں سے ہیں. آج کتنا عام ہے یہ جملہ کہ شادی ہوئی بڑے اتفاق سے، سارے شہر کے امیر لوگ جمع تھے، دو مہینے بعد ٹوٹ گئے. آج برکت نہیں رہی شادیوں میں، ٹوٹتی نہیں بھی ہے نا، تو جو جوڑ لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہے. ایک آنکھ روتی اور ایک آنکھ ہنستی ہے، ہر گھرانہ ٹوٹا ہوا یقین کریں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے میں زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کم شکل و صورت والی لڑکی کے لیے مرد کے دل میں بڑی محبت ڈال دے، کم تنخواہ والے مرد کو بیوی اپنے لیے ایسا سردار سمجھ لے کہ جس کے آگے ایک باندھی کی طرح کھڑی رہے، یہ اللہ کی دین ہے. اور سب کچھ ہوتا ہے، اچھی شکل بھی، اچھی دولت بھی، آپ دیکھیں دل ہی نہیں ملتا، مزاج ہی نہیں سیدھے ہوتے. تو لہٰذا اس شعور کے ستار سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. آپ اس کے لیے بہت خوبصورت اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ بنا سکتی ہیں. عموماً لوگ انویٹیشنز یا گریٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہینڈ ریٹن لینا پسند کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں. تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ میں لائیں، کوئی بھی چھوٹے گھروں میں، میں تو اس کو اس طرح بھی کرتی ہوں کہ جو شادیوں کے کارڈ آئے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں بڑے خوبصورت فینسی یوز ہو چکے ہیں، آپ اسی کے اوپر کوئی اور کلر چپکائے کوئی اچھا سا، اور جس کی اچھی رائٹنگ ہے یہ عربی میں لکھیں، نیچے ترجمہ لکھیں. آپ کہیں گے نہیں یہ ملتے ہیں کارڈ، مجھے بھی بتائیے ملتے ہیں کارڈ، لیکن جو آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں گے وہ آپ دیکھیں گے کتنی خوشی ہوگی. آپ 10-12 کارڈ بنا کے رکھ لیں، اسیس کر لیں کس کس کی شادی آنے والی ہے، کسی کے نیچے اسٹیکر لگا دیں، کہیں پھول لگا دیں، کہیں پتی لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں، اور آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی قیمتی تحفہ ساتھ دیں جتنی ان کو خوشی اس دعا کی ہوگی. اور یہ اس موقع پہ کھڑے ہو کے ان کو بتائیں کہ یہ دعا پڑھیں آپ. اب اس شعور کے ساتھ ہم اس دعا کو دہراتے ہیں، بارک اللہ لک وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اب اگلی دعا دیکھیں گے. نکاح کے بعد بیوی سے پہلی ملاقات پر شوہر کو یہ دعا مانگنی چاہیے. ان امر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تزوج احدکم امرأتن او اشترى خادما فليقل. یہاں سے دعا کے الفاظ ہیں. اللهم انی اسألک وخیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علی. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ یعنی شعیب سے اور شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے کوئی عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یوں دعا کرے اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس طبیعت اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سے پہلے ان کے گھر گئے, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, پھر ایک پانی کا پیالہ ان کو کہا لو, پھر آپ نے کہا کہ اپنی زوجہ جو ہے اس کے سر کے اوپر یعنی جیسے یوں ہوتا ہے بالوں کو پکڑنا ہلکا سا اس طرح ہاتھ رکھ کے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور ان کو بھی کہا ہاتھ پڑھو. یہی دعا شب زفاف کہہ لیں شادی کی رات جب دلہا دلہن جو شوہر بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت اگر شوہر یہ دعا دلہن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی خیر ہے. آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اس عورت کی بھلائی, اس کی طبیعت, اس کی فطرت, نیچر, عادات, موڈ ہی نہیں سیدھے ہوتے ہیں نا. اب تو موڈ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اس کا جو موڈ ہے جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں, اور اس سے جو اس کی طبیعت کا شر ہے غصہ ہو سکتا ہے, بعض ارتشک کی مزاج ہوتی ہیں, بعض بڑی غصے والی ہوتی ہیں, بعض ناقدری ہوتی ہیں, اس طرح مردوں میں بھی ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ہوگا کہ کیا بیوی بھی پڑے گی. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں شوہر کے لیے بیوی کی کہی ہے تو میرا خیال ہے شوہر پڑھ لیتا ہے تو اس میں دونوں ہی کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ اس کا انداز یہ نا کہ مرد ڈومیننٹ ہوتا ہے. ہاں جس معاشرے میں عورتیں ڈومیننٹ ہیں یا اکویلٹی کی بات ہے تو پھر اللہ عالم, لیکن بہرحال یہ شوہر کے پڑھنے کی دعا تھی. اسی دعا کو پھر آج علماء کرام نے کوئی بھی نئی چیز آپ خریدتے ہیں, جیسے یہاں دیکھیں نا خادم کی بات آتی ہے خدمت کرنے والا, تو آج ہمارے خادم کون ہے؟ ہماری گاڑیاں, ہاں ہمارے سیل فونز, ہماری چیزیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, یوٹیلیٹیز جو ہوتی ہیں, تو اس وقت بھی بڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں گاڑی یا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وٹ ایور اس کو رکھتے ہیں. اور اتفاق دیکھے میں نے رات کو یہ پڑھائی کسی کو, بلال کو میں نے بک دی, میں نے کہا جاؤ پڑھ کے آؤ, تو کیا تو پوچھ رہا تھا کیسے پڑھنی ہے, میں نے کہا جیسے دل کرنی ہو آنٹی میں پڑھوں کہ ابو پڑھیں کہ امی پڑھیں, میں نے کہا جو مرضی پڑھ دے. پھر گیا اور دو منٹ میں آ گیا کہتا میں پڑھ آیا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اچھی فیلنگز آتی ہے نا. اب دیکھیں کتنے خطرے ہوتے ہیں نا, حادثات کے ہیں, کئی کچھ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا انسان کو بہت شعور کے ساتھ جینا چاہیے. ایسے جینا کیا جینا ہے, آج کی صورت ہی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے انشاءاللہ. اس شعور کے ساتھ اب ذرا اس دعا کو پڑھ لیجئے گا. اللہم انی اسألک وخیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیہ. تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کا پڑھنا انسان کو کئی برائیوں سے بچائے گا اور کئی خیر کی چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی اس کو ہمارے سامنے لے کے آئے گا. اگلی دعا ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون. ہیں، ہمارا یہ ہے کہ جسمانی تعلق ظاہر ہے کہ شادی کے بعد جب شوہر بیوی تنہا ہوتے ہیں تو کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ملاقات انسان اس چیز کا احساس رکھتا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کو بھی دعاؤں سے سجا دیا تاکہ ایسے وقت میں بھی انسان صرف شیطان کو ہی نہ دیکھیں اور فلمی ہیرو ہیروئنوں ہی کو کاپی کرتے ہوئے ایکشنز نہ لگاتے پھریں، بلکہ دعا سکھائی. اور دعا کیا ہے ہم حدیث سے دیکھیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال آگے سے دعا کے الفاظ ہیں، بسم اللہ
اللهم
جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہاں تک دعا تھی. آگے کہا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، یہاں سے دعا کا ترجمہ، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے گا. پھر آپ نے فرمایا بس اگر اس ہم بستری کے دوران میں بیوی کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. آپ دیکھیں کہ یہ ہے نا اسلام، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام دین فطرت ہے، انتہائی پرائیویٹ میٹرز، انتہائی ایسے معاملات کے جس کا تذکرہ بھی دوسرے کے سامنے پسندیدہ نہیں ہے، ایسے موقع پہ بھی رہنمائی سے محروم نہیں رکھا. ایک مہابی کو ایک یہودی نے تانا دیا کہ تمہارا نبی تو تمہیں ٹوائلٹ میں جانے کے طریقے بھی سکھا، یعنی اس نے برا کہا تو یہ اس کے کہ شرمندہ ہوتے اور کہتے ایکچولی دس اینڈ دیٹ، کوئی شرمندگی نہیں. کہا ہاں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ہر معاملہ سکھایا، حتیٰ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اڑتا ہوا پرندہ بھی ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات دی. تو یہ کانفیڈنٹ ہے نا، یہ ہونا بالکل ایسے جیسے ایک بچہ کہے کہ ہاں میری امی نے مجھے ہر بات پہ گائیڈ کیا. تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چیز ہمیں اس دعا کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایسے موقع پہ دعا کیوں، سوال پیدا ہوتا ہے. دعا جو ہوتی ہے نا بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے. ادعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ دعا میں شیطان کا دو دفعہ تذکرہ، یہ نوٹ کر لیجئے، بات بہت قابل غور بات ہے یہ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان پہ کب حملہ کرتا ہے، لکھ لے موٹا موٹا کر کر لے، انتہائی رویوں میں، ایکسائٹمنٹ کی حالت میں شیطان ہم پر ایسے ہولڈ لے لیتا ہے جیسے آپ کا سٹیئرنگ کوئی پکڑ لے آگے گن پوائنٹ پہ. یقین کریں کبھی کبھی آپ ٹرپ پہ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ ایک دم کوئی وائرس آتا ہے، آپ کے ہاتھ سے مائک لے کے کچھ نہ کچھ آوازیں جو ہیں وہ پلے کرنے لگ جاتے ہیں. جس باتیں جو ہوتی ہے نا یہ شیطان کا من پسند کھانا. شادی کے بعد انسان جذباتی ہوتا ہے، خوشی کی بھی انتہا ہو سکتی ہے اس وقت، جنسی جذباتی جوش اور جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کام کے نیا ہونے پہلی دفعہ ہونے کا خوف بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر عام بھی اچھے خاصے کانفیڈنٹ لڑکے لڑکیاں بھی اس موقع پہ بھکھلائے ہوئے دکھتے ہیں. تو شیطان تو ایسے لوگوں کو یوں پکڑ کے لے جاتا ہے کہ جیسے تر نوالا. ہم میں سے شاید کسی کو نہاری سالن گوشت روٹی اتنی پسند نہ ہوگی جتنا شیطان کو جذباتی شخص پسند ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جذبات میں ہی انسان بہترین فیصلے کرتا ہے اور جذبات میں ہی انسان بدترین فیصلے کرتا ہے. جذباتیت ایک طرف زندگی ہے. آج ہم دیکھیں کبھی غور سے سوچ کے دیکھیے کہ جو انسان کا دنیا میں وجود آنا ہے اس کا تعلق جذبات سے کتنا زیادہ ہے. ہر چیز موجود ہو جذبات نہیں ہے، ہر بیوی میں بچہ نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا جذبات ایک طرف زندگی ہے لیکن یہی جذباتیت کسی کو مار دیتی ہے. ابھی کسی نے ایک آدھ دن پہلے کو خبر سنائی ہے کہ کسی نے سب کو مار مور کے اپنے آپ کو بھی مار دیا. جی یہ انہوں نے بتایا تھا کہ مراکو کا کوئی ایک شخص تھا اور اس نے 3 بچوں کو پہلے مارا، پھر بیوی کو مارا اور خود کو بھی مار دی. یہ جذبات یہ تھا نا. تو دیکھیے کہ ایسے موقع پہ یہ دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کتنا انسان کے ہاتھ روکتا ہے. پہلے تو اس نے اپنے آپ کو رکھا کہ ہم اس تعلق میں شیطان کو نہ خوش کر دیں، حدوں سے نہ بڑھ جائیں، ہم بھی اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے مس یوز نہ کرنے لگ جائیں، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا اس تعلق کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جائیں، ہم طہارت اور ناپاکی کو ملا نہ دیں. پھر اسی طرح بچہ اگر ہوگا تو اس کو شیطان سے بچا. آپ دیکھیے یہ ماں باپ نے پڑھی ہوگی دعا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس ملاقات سے اولاد ہو گئی تو شیطان نقصان نہیں دے گا. آج اولادوں کے بگاڑ کا کیوں رونا؟ آج بچے کیوں قابو میں نہیں آتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بڑے ہوتے ہیں تو غم بھی بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہمارے قابو میں کیوں نہیں آتے؟ پہلے مائیں کہتی ہیں بچے کو جہاں بٹھاتے تھے بیٹھ جاتا تھا، ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑاتے تھے، سارے گھر کا کام کر لیتے تھے. آج بچے اتنے ہائی ہیں، اتنی نعمتیں، اتنے نرم گدے، پھر بھی روتے، گرمی پہ روتے، سردی پہ روتے، بھوک پہ روتے. وجہ کیا ہے؟ کہ شاید ہم نے اس کو شیطان سے نہیں دور کیا. ہمارے کپڑے بچوں کو جو پہناتے ہیں ہم لوگ، اس میں شیطان کا اثر ہے، جو وہ سنتے ہیں بولتے ہیں. تو کس مختصر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ دعا پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی تجھے نہیں بھولتے، اور ہم اپنے کسی رویے میں تجھ سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ دعائیں ہم عام کر سکتے ہیں. یہ دعا کیسی ہے؟ شوہر کو میں نے دیکھا کہ کیوں کے موقع پہ اتنے بےہودہ مذاق کرتی ہیں بھابیاں دیوروں سے، کئی جگہ تو بھائی بہن بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے، کزنس میں ہو رہا ہے، دوست لڑکے کے اس کو چھیڑ رہے ہیں، لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں، کتنے جو یہ دعا لکھ کے دیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ گندی چیزیں کتنی عام ہوتی ہیں، سڑک پہ ان کے ایڈ آپ کو دکھیں گے، اور سچی چیزیں، حق چیزیں ہو سکتا ہے ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہ ملے. حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، اسی لیے دباوا لگتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے. کہیں بھی جہاں شادی ہے، شادی سے پہلے یہ چند چیزیں کسی بھی ایک اچھی طریقے سے لڑکے اور لڑکی کو بتا دینی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ویسے تو اسلام اس کا انتظار نہیں کرتا کہ پانی سر پہ آ جائے تو بند باندھو. ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے ہر فیل کے لیے وقت سے پہلے تیار ہوتا ہے. وہ شادی کی تیاریاں گھر بنانے، فرنیچر خریدنے سے زیادہ اس سوچ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا ہے، وہ بیوی کے حقوق پڑتا ہے، مجھے اس سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، مجھے اس کو گھر کی باندھی تو نہیں سمجھنا. اس طرح لڑکی بھی شادی سے پہلے اور الٹے سیدھے کورس کرنے کی بجائے یہ کورس کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے بیوی کیسی بننا ہے، کیسے مزاج شناس بننا ہے، شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے. تو بہرحال آپ ان دعاؤں کو لکھ کے بڑے خوبصورت طریقے سے کہیں بھی شادی کا موقع ہو دلہا کو اس کے متعلق دعائیں دے سکتے ہیں. زبانی بات نہیں بندہ ہر جگہ کر سکتا، تو لکھ کے دے دیں. پوری حدیث لکھی ہو، ساتھ خوبصورت سی دعا لکھی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈز بنا کے سائڈ ٹیبلز پہ رکھے جا سکتے ہیں بیڈ روم میں، کیونکہ بعض مواقع ایسے نہیں ہوتے کہ انسان اس کو بتا سکے، کہہ سکے. تو اگر پاس موجود ہے کبھی بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تعلق کے ساتھ اس کو رکھے، جب انسان کوئی بھی موقع ہوگا تو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ چیز اس کو ویسے بھی یاد ہو جائے گی. شور کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ
اللہم
جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ایک چھوٹی سی بات دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ بعض سسٹرز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ابھی دین پہ نہیں ہے، یا وہ ہمارا دین نہیں پسند کرتے، یا واٹس ایور. میں سوچتی ہوں کہ اس قسم کی باتیں اگر آپ ان سے دین کے نام پہ شروع کریں شیئر کرنا تو وہ اس دین کو خوشی سے قبول کریں گے. لیکن یہ بھی وقت سے پہلے کی بات ہوتی ہے کہ آپ شوہر کو یہ بتا سکتی ہیں کہ دیکھیں بچوں کو تو ہر ایک اچھا دیکھنا چاہتا ہے نا، تو آپ شوہروں کو کیوں سود والی آیتیں سناتی ہیں؟ آپ کیوں شوہروں کو نمازوں کی اور داڑھیوں کی باتیں سناتی ہیں؟ آپ ایسی آیتیں سنائیں، ایسی باتیں سنائیں کہ جسے ان کو لگے اچھا اتنا پیارا دین ہے، اچھا یہ بات کی دین میں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر انشاءاللہ ان کے قدم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلوا دیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ اب دل میں آپ کی یہ بھی خواہش آ رہی ہوگی کہ اب کوئی شادی کا موقع آئے تو میں یہ سب چیزیں وہاں شیئر کروں، اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے جس کو انسان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو حسن المسلم میں بھی ملتی ہیں. ہاں جی، یہ اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہم دیکھیں تو پہلی دعا جو ہے ابو داؤد کی، ترمذی، ابن ماجہ کی، تو یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں اسی بک میں. پھر اس کے بعد شادی کرنے اور سواری خریدنے والے کی دعا، یہ بھی ہم پڑھ چکے. بیوی کے پاس آنے کی دعا پڑھ چکے. پھر اس کے بعد دیکھیں غصہ آ جانے کے وقت کی دعا، یہ شادی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد غصہ بڑھاتا ہے لوگوں کو. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو نہ یہ غصہ شوہر کو آئے تو آہستہ سے پڑھ دے, اونچی نہ پڑھے, لیکن اور غصہ آئے گا, پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے. پیچھے ہو کے پڑھ لے ان کے. کبھی بھی شوہر غصے میں ہو, جب بیوی غصے میں ہو, تو پیچھے ہو کے یہ دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دعائیں جو وہ بچے کی ولادت سے متعلق ہے اس کو ہم ایک الگ موقع پہ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شادیوں کو ببرکت بنائے اور خوشیوں کا سبب ہو. اور اللہ تعالیٰ اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ مبارکباد دینے کا رواج ہے کہ مبارک ہو تو برکت کیا ہوتی ہے, اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے برکت کی دعا دیا کریں. کیونکہ عرب لوگ کسی جگہ اونٹنی کے بیٹھنے کو برکہ کہتے تھے, تو ہم جو ایک رسمن کہہ رہے ہیں نا مبارک ہو, اب مبارک بھی نہیں, اب تو کچھ اور ہی کہتے ہوں گے شاید, جو بھی رواج ہوگا وقت کا. جب ہم کسی کو مبارک ہو کہتے ہیں, یہ بھی ایک دعا ہے, تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے. شعور کے ساتھ تمام پیش آئند خطرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کو دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے میں برکت جان دے. ٹھیک ہے, یہاں پہ رک جاتے ہیں. جی جی جی, یعنی کہ جب ماں باپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے پہ قابو نہیں پائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں, تو شیطان اڑتے پھرتے آتے جاتے ان پہ حملہ کر سکتے ہیں. ہم سب پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ چونکہ نماز پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دل میں توحید ہے, عقیدہ ہے, تو بڑے لوگ اتنا متاثر نہیں ہوتے, بچے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو بچہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان اس کو بہکائے گا نہیں. مثلا اس کو خواب میں ڈرا دینا, بچے کو رلانا, اس کو غصہ آنا, گرنے سے اللہ تعالیٰ عین وقت اس کی حفاظت کر دے گا. جی ہاں جی, ان کا یہ سوال ہے کہ جو بچے پیدا ہو چکے اب ان کو کیا کریں, تو ان کی نیت کر کے اب دعا پڑھنی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے بچا لے. تو غلطیوں کا ازالہ کر کے اور اللہ سے دعا کریں کہ ندم و توبہ, ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے یہ اہتمام نہیں کیا تھا, اب تو ہماری یہ دعا ان بچوں کے حق میں لگا لے. تو دینا تو اللہ نہیں ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ سن لے گے. اور وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پڑھتے تھے, حسن المسلم میں موجود ہیں, دم ہے, حضرت حسن اور حسین جو آپ کے نواسے تھے ان کو آپ دعا پڑھتے تھے, دم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ ایک دم پڑھتے تھے صبح شام کی دعائیں, آیت الکرسی, موعظتین, ان کا بچوں کے ساتھ خاص طور پہ رکھے. اور جتنا بچوں کے کانوں میں قرآن کی آواز جائے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, چلیے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ
جزاک اللہ خیر واسطوں. جزا استاذہ جی, الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سیشن تھا. کیا سیکھا آج کے سیشن سے؟ ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی گئیں, اور ہم ان کے فیض سے محروم تھے. ایسا ہی ہے نا, کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرنا. جی, اسپیشلی سفر کے حوالے سے ہم نے دیکھا, اور ہم سفر بھی جب کرتے ہیں تو اکثر کافی لمبے گھنٹے کا, کبھی چار گھنٹے کا, کبھی دس گھنٹے کا, تو اتنا لمبا ٹائم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اور اس میں ہم اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. اور ان دعاؤں کو کیا کرنا ہے, جی کچھ ورڈنگ ڈفرینٹ ہوئے ہوں گی, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, کیونکہ ہندو مسلم میں بھی سند کے ساتھ دعائیں ہیں اور اس بک میں بھی, اس لیے آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. میمورائز کرنا ہے ان دعاؤں کو. جی ان شاء اللہ تعالیٰ اہم اہم دعاؤں کو فوراً یاد کرنا ہے, اور یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کو پہلے دیکھ کے پڑھنا شروع کریں. مثلا بچے جب گھر سے نکلتے ہیں, ان کو بھیجتے ہوئے آپ خود ان کو دعائیں دیں, اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں, دیکھ کے پڑھیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ایسا آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. سوری. اور جب آپ روز خود اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر بچوں کو بھی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں, سفر کی دعائیں ہیں, اور جب گاڑی میں خود بیٹھ کے ہم اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بچوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے اور وہ پھر سن کے یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور جیسے کہ سازا جی نے ٹپ دی کہ بچے گاڑی میں بہت شور کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو جب ہم ان کے ساتھ یہ دعائیں بار بار پڑھیں گے تو پھر وہ بھی مصروف ہو جائیں گے. اور پھر جس طرح نکاح کی دعائیں ہیں تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب ہم اپنی چینج کے لیے ایک تو خود ان دعاؤں کو یاد کریں, اور کسی کو مبارک دینے کا جو بہترین طریقہ ہے, بہترین دعا ہے, تو جب بھی کسی کی شادی ہو یہ دعائیں آپ لکھ کے یا پرنٹ کر کے ایک چھوٹا سا فریم بنا کے ان کو دے دیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں لگا لیں اور ان کو پڑھا کریں. کہ جس طرح کھانے کی ٹیبل کے سامنے اگر ہم نے فریم میں کھانے کی دعائیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں. اسی طرح اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہمیں ریمائنڈر بھی ملتا رہتا ہے, جب سامنے کوئی چیز لگی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے. تو کوشش اب ہم انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے کریں کہ پریکٹیکلی ہم دوسروں کو بھی دعائیں سکھا سکیں. اور سفر کی دعائیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں. زوادک اللہ تقوی غفر اعظم بک و یسر لک الخیر حیثما کنت. بچوں کو ضرور یہ دعا دے کے بھیجا کریں. اللہ تعالی سب کے بچوں کو اپنے حفاظت میں رکھے. جس طریقے سے استاذہ جی نے کہا, ایمان اور تقوی کے ساتھ شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے, اور جتنا ایمان اور تقوی کم ہوگا تو پھر شیطان کے حملے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے. جزاک اللہ خیر واسن جزا. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ان دعاؤں کو آپ یاد کیجیے گا. جو ہی ہمیں کہیں بھی گیپ ملتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم, کیونکہ اتنی خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں کہ کبھی دل کرتا ہے کہ درمیان میں روک کے آپ سے کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا, تو پھر اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک ٹیمپو کلاس کا جو ہوتا ہے وہ نہ ٹوٹے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی ہم کہیں گیپ ملتا ہے آپ سے یہ دعائیں ضرور سنیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.